تفسير: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. لوگوں کے لیے مرغوبات نفس، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، چیدہ گھوڑے، مویشی اور زرعی زمینیں بڑی خوش آئند بنا دی گئیں. تو آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ فرما رہے ہیں کہ للناس، لوگوں کے لیے، جس میں تمام انسان جو ہیں وہ شامل ہیں، کہ ان کے لیے یہ جو فہرست گنوائی گئی ہے کہ ان چیزوں میں جو ہے وہ دل لگا دیا گیا، یا یہ چیزوں جو ہیں وہ ان کے لیے مرغوبات نفس بنا دی گئیں. اور اس آیت میں جن جن چیزوں کا نام لیا گیا ہے، ان کی محبت انسان کے دل میں فطری طور پر پائی جاتی ہے، اور انہی چیزوں سے انسان کی اس دنیا میں آزمائش ہوتی ہے، اور انسانوں کی اکثریت اس امتحان میں فیل ہو جاتی ہے. پہلے بھی فیل ہوتی رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آج کے دور میں بھی فیل ہوتے ہوں لوگ نا. تو اب ان چیزوں میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو فی نفس سے ہی خود بری ہے. کوئی بھی چیز خود تو بری نہیں ہے، یعنی اگر ان سے کوئی انسان محبت کرتا ہے تو کوئی غلط بات نہیں ہے کہ محبت کرے. اگر اس سے محبت کریں گے تو یہ نہیں کہ کوئی غلط بات ہے، لیکن اصل بات کیا ہے کہ محبت جو ہے اس کا انداز کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے. کیوں؟ ڈیپینڈ کرتا ہے اس بات پر کہ انسان جو ہے جب ان چیزوں کا استعمال کرتا ہے، انسان کی نیت کیا ہے، استعمال کرنے کا طریقہ کار کیا ہے. اس کا یہ نیت اور اس کا طریقہ کار یا تو ان چیزوں کو محمود بنا دے گا، اچھا بنائے گا، اس کے لیے سب کا جاریہ بنائے گا، یا ان چیزوں کو انسان کے لیے مذموم بنا دے گا، ان چیزوں کو انسان کے لیے جو ہے وہ آزمائش بنا دے گا. اس سلسلے میں اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، کہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ دل پسند بنا دی گئی ہیں، لوگوں کو جو ہے وہ اچھی لگتی ہیں یہ مرغوب چیزوں کی محبت. یعنی اول تو یہ کہ چیزیں مرغوب ہیں، حب ہے ان چیزوں کی، انسان کے اندر حب پائی جاتی ہے. دوسری چیز کہ لوگ زُيِّنَ اور اس کو پسند کرتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر آ کر کھب جاتی ہے. اور تیسری بات جو بڑی اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ اعلان کر رہے ہیں، یہ بات بتا رہے ہیں کہ ان میں سر فہرست جو چیز ہے وہ النساء، عورتیں ہیں. مثال کے طور پر وہ چیزیں جن کو، جن سے انسان بہت محبت کرتا ہے، تو وہ کیا چیزیں ہیں جو انسان کو خوشنما معلوم ہوتی ہیں؟ اور اکثر لوگ ان کی محبت میں کیا کرتے ہیں کہ وہ حد سے باہر نکل جاتے ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ النساء، عورتیں ہیں. سب سے پہلے عورتوں کا ذکر جو ہے وہ آیا ہے. اور اگر ہم اس بات کو دیکھیں کہ عورتیں جو ہیں، کیا مطلب یہ کوئی بری چیز ہے کہ جس سے انسان جو ہے محبت کرتا ہے؟ تو اس سلسلے میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات پتہ چلتی ہے وہ کیا ہے کہ آپ نے فرمایا: مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً ادرا علی الرجال من النساء. یہ بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد مردوں کے لیے کوئی چیز عورتوں سے زیادہ نقصان دہ فتنہ نہیں ہے جو میں نے چھوڑا ہو. یعنی میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ نقصان دہ کوئی فتنہ نہیں چھوڑا. تو اصل بات کیا ہے کہ جب ہے انسان کے اندر شہوت پائی جاتی ہے، چاہت پائی جاتی ہے چیزوں کی نا، اور اگر انسان عورت سے اندھی محبت کرے، حد اعتدال سے بڑھ جائے، تو پھر یہ چیز قابل حقارت ہے، وہ عورت ہو یا جتنی بھی فہرست یہاں پہ گنوائی گئی ہے. اگر انسان ان چیزوں سے اندھی محبت کرے، اعتدال سے نکل جائے، تو پھر کیا ہے، یہ قابل حقارت بھی ہے. اور ایسے میں انسان جو ہے وہ غلام، یعنی ایسا غلام بنتا ہے کہ جو جانوروں سے، بہائم سے بھی آگے نکل جاتا ہے. جیسے جانور ہوتے ہیں نا، ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. تو دنیا میں جتنی چیزیں پیدا کی گئی ہیں وہ اس لیے پیدا کی گئی ہیں کہ انسان ان کا استعمال کرے، ان سے فائدہ اٹھائے، اور وہ انسان کے لیے اس کی بندگی میں جو ہے نا اس کو فائدہ دے، ہے نا؟ اگر انسان کھاتا ہے پیتا ہے اور محبت کرتا ہے عورتوں سے، نسل کو جاری رکھتا ہے اور اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، تو اس میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے. زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی، میری خانہ بدوشی کو گھر مل گیا. تو مقصد جو ہے وہ انسان کو ایک اس کی راستے کا تعین کرتا ہے، اس کی منزل کا تعین کرتا ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں یہ حدیث بھی ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری جو عورتیں ہیں، یعنی ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کہی کہ جس سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا فائدہ ہے عورت. وہ کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرأۃ اذا صلت خمسہا وصامت شہرہا واحسنت فرجہا واطاعت بعلہا فلتدخل من ای ابواب الجنت شاءت. تو یعنی وہ عورت جو پانچوں وقت کی نماز پڑھے اور رمضان کے روزے رکھے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، تو جنت کے دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے، تدخل، کہ جس بھی دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے. تو جنت کے بہت سے دروازے ہیں نا، تو عورت جو ہے وہ جس بھی دروازے سے چاہے داخل ہو جائے، جس کے عقائد بھی ٹھیک ہو، جس کی عبادتیں بھی ٹھیک ہو، اپنی شرم و حیا کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے. تو اب آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ عورت جو ہے وہ یہ عورت ہی ہے جو اتنی اچھی ہے کہ وہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہو جائے. تو کون سی عورت جو نیک عورت ہے؟ پھر اسی طرح ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ای النساء خیر، کون سی عورت سب سے اچھی ہے، کون سی بیوی سب سے بہتر ہے؟ قال اللتی تسرہ اذا نظر، آپ نے فرمایا وہ بیوی جو اپنے شوہر کو خوش کر دے جبکہ وہ اس کی طرف دیکھے. وتطیعہ اذا امر، اور وہ اطاعت کرے جب وہ اس کو حکم دے. ولا تخالفہ فی نفسہا ولا مالہا بما یکرہ، اور وہ اپنے اور اپنے مال کے بارے میں کوئی ایسا رویہ اختیار نہ کرے جو شوہر کو ناپسند ہو. یہ نسائی کی روایت ہے اور پہلی والی مشکات کی تھی. تو اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ سب سے بہتر عورت وہ ہے کہ شوہر اس کو دیکھے تو وہ اس کو خوش کر دے، اور اگر عورت ناراض رہتی ہے، اس کا منہ بسورا ہوا ہے، ہر وقت مطلب مسکراہٹ نہیں ہے، اسمائل نہیں ہے، اپنا حال ٹھیک کر کے نہیں رکھتی، اور جیسے کہتے ہیں نا بی پھتو بن کر رہتی ہے. بی پھتو کیسی ہوتی ہے؟ یہ میں نے خود ہی کہا ہے. یہ پتہ جیسے کملی سے لوگ نہیں ہوتے، شلوار اور رنگ کی، قمیض اور رنگ کی، بال کہیں کو جا رہے ہیں. یعنی نزاکت تو بعض اللہ کی دیوی ہوتی ہے. نزاکت اصل چیز یہ ہے کہ اپنے حال کا خیال نہ کرنا. ہاں اس میں یہ ہے کہ جیسے اپنی سجاوٹ بناوٹ، اور مردوں کو اچھا لگتا ہے کہ ان کی بیویاں بھی سجیوی ہوں، کیونکہ زوئی نا عورت تو زینت ہے، خود ہی زینت ہے، لیکن اس کو خیال بھی کرنا چاہیے اپنے شوہر کا، تو وہ عبادت ہے. تو ہم جب باہر نکلتے ہیں تب جب اپنی شلوار قمیض کو ٹھیک کرتے ہیں تو پھر شوہر اور بچے پوچھتے ہیں خیر ہے، اور پوچھتے ہیں کہ جب بھی ذرا کپڑے پہنے بچے پوچھتے ہیں آپ کہیں جا رہی ہیں ماما، ہے نا؟ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ گھر میں ہم بے حال رہتے ہیں. تو یہاں پہ کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کو خوش کر دے جبکہ وہ اس کی طرف دیکھے. تو بال اڑے ہوئے ہوں، اٹھے ہوئے ہوں اور حالت نہ ہو تو پھر کیسے خوش ہوگا شوہر، اور ویسے بھی یعنی اچھا معاملہ کرنا. پھر اسی طرح جو ہے اطاعت کرنا جب وہ حکم دے، کہ جب شوہر چاہے تو پھر نافرمانی نہ کرنا. پھر اسی طرح یعنی شوہر کا جو مال ہے اس کو ضائع نہ کرنا، اس کو غلط اس کا استعمال نہ کرنا، اس میں خیانت نہ کرنا، یعنی اچھے سے صحیح سے اس کے علم میں لاتے ہوئے اس کا استعمال کرنا. اور اسی طرح اپنے بارے میں وہ رویہ اختیار کرنا جو شوہر جو ہے پسند کرتا ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ مجھے عورتیں پسند ہیں اور خوشبو، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ میری نماز میں ہے نا. تو اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ آپ کو بھی عورت پسند تھی، آپ اپنی ازواج محترمہ سے اور خاص طور پہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بہت محبت کرتے تھے. تو عورت فی نفس ہی کو غلط اور بری چیز نہیں ہے، جیسے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ عورت برائیوں کی جڑ ہے، وہ گناہ کی دعوت دیتی ہے، اور عورت کی وجہ سے بعض لوگوں کے اندر نا کچھ ہندوانہ جو ہے نا وہ پائے جاتے ہیں طور طریقے، کہ جب سے عورت آئی ہے ہمارے گھر میں تو ہمارے گھر میں جو ہے نا یہ چیز خراب ہونے لگی ہے، یہ چیز ختم ہو گئی ہے، گھر میں برکت نہیں ہے، تنخواہ نہیں ہے، جاب چھوٹ گئی ہے، بیماری آ گئی ہے، عورت کو نحوست سمجھا جاتا ہے، تو یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے. کوئی بھی چیز جو ہے نا خود نحوست نہیں ہوتی، عورت بھی اچھا کام کرتی ہے، مرد بھی کرتا ہے، اگر نہیں کریں گے ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھیں گے تو نحوست ہی ہے نا پھر، ہے نا، اگر کچھ کریں گے نہیں تو بے برکت ہی ہے نا پھر گھر کے اندر، تو سوئے رہیں گے دن 12 بجے تک، جب سوئے رہیں گے تو برکت کہاں سے آئے گی، مرد ہو یا عورت. تو یہ اچھی بات نہیں ہے کہ عورتوں کو دوسرے رخ پہ لے جانا، ان کو برا بھلا کہنا. لیکن میں نے دونوں باتیں آپ کے سامنے رکھی. اسی طرح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محبت کرنے والیوں اور زیادہ اولاد پیدا کرنے والی عورتوں سے نکاح کرو، قیامت کے دن میں تمہاری زیادتی سے اور امتوں پر فخر کرنے والا ہوں. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ مطلب عورت شادی کا مقصد بچے پیدا کرنا بھی ہے، کہ امت مسلمہ جب ہوگی تو فریضہ قامت دین کرے گی نا، نیکی کا حکم دینا اور بدی سے منع کرنا، اور اس میں ہمارا پھر کتنا حصہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ساری احادیث جو ہیں ان سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ مطلب عورت بہتر بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے. اور یہاں پر جو کہا گیا وہ کیا ہے کہ لوگوں کے لیے جو جس میں ایک آزمائش ہے، لوگوں کے لیے خواہشات نفس کی جو محبت ہے، جو آزمائش ہے، اس میں سے ایک عورت بھی ہے، نساء یعنی عورتیں. تو ہمیں خود بھی دیکھنا چاہیے کہ میں کیا ہوں، اور شوہروں کو اور باپوں کو اور بیٹوں کو دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنی بیٹیوں کی، بہنوں کی، بیویوں کی کیسی تربیت کر رہے ہیں، کہ عورت جو ہے وہ ہمارے لیے کیا بنے گی کل کو نا. تو یہ چیز ہے جو اہم ہے. اور آپ دیکھ بھی لیں کہ سوسائٹی میں بھی اب اگر ماڈلنگ کرنی ہے تو عورت کو ننگا کر کے لایا جاتا ہے، اگر جو ہے وہ ایڈورٹائزمنٹ کرنی ہے تو عورت کو لایا جاتا ہے، حتیٰ کہ سگریٹ پینا جو ہے نا تو بھی عورت کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، ہے نا. یعنی کچھ بھی چیز بیچنی ہے تو عورت کو لا کے ننگا کر کے کھڑا کر دیتے ہیں. تو عورت کو فتنہ بنایا گیا، عورت کو کا مس یوز کیا گیا. تو ایک تو عورت کو خود اپنی تذلیل نہیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا اعلیٰ مقام دیا ہے، جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے، اور مطلب بار بار اس کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم جو ہے وہ دیا گیا کہ ماں کے ساتھ جو ہے وہ صلہ رحمی کرنی چاہیے. تو وہ کہ اس سے محبت کی جاتی ہے، لیکن محبت اندھی نہیں ہونی چاہیے. اور پھر عورت کی محبت آپ دیکھیں کہ اچھے بھلے لوگ ہوتے ہیں، مسلمان ہیں، ایماندار ہیں، نماز قرآن پڑھنے والے ہیں، کسی بھی عورت کو دیکھا دل دے دیا، یہ بھی اندھی محبت ہے نا، کیا آنکھوں کی حفاظت نہ کی، ایمان کی حفاظت نہ کی، نمازوں کی حفاظت نہ کی. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں سے اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں اس کی عبادت میں لذت دے دوں تو اس کو چاہیے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے نا، عبادت میں لذت پیدا کرنے کے لیے. پھر دوسری چیز کیا ہے؟ ول بنینا. اور بنینا جو ہے یہ جیسے بیٹوں کے لیے، ویسے تو انسان اولاد کو پسند کرتا ہے، اولاد اس کی کمزوری ہے، لیکن خاص طور پر بیٹے. اور بعض گھروں میں بیٹیوں بیٹوں میں بڑا فرق کیا جاتا ہے، کھانے پینے میں، کپڑا دینے میں، ان کے رہن سہن میں، اور ان کی جو ہے وہ تعلیم و تربیت میں. یہ غلط ہے. دونوں جو ہے اللہ کی نعمت ہیں، بیٹی ہو یا بیٹا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح ماں بیٹی کے لیے تکلیف برداشت کرتی ہے اسی طرح بیٹے کے لیے کرتی ہے، لیکن ہماری سوسائٹی میں اللہ یعنی ہم لوگ بیٹوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اور قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ ول بنینا، پر اس میں محبت رکھ دی گئی کیونکہ بیٹیوں کے ساتھ محنت کرنی پڑتی ہے، اور بیٹے جو ہے وہ آپ کے ساتھ مدد میں ذریعہ بن جاتے ہیں، آپ کا ہیلپنگ ہینڈ بنتے ہیں، کہیں وہ جاتے نہیں، وہ آپ کے پاس رہتے ہیں، بیٹیاں کہیں اور چلی جاتی ہیں، ہے نا، وہ کمزور ہیں، وہ مضبوط ہیں، صحیح ہے نا. بیٹیوں کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، بیٹے حفاظت کرتے ہیں. تو انسان جو ہے وہ بیٹوں سے محبت کرتا ہے، لیکن ایسی اندھی محبت نہیں ہونی چاہیے بیٹوں سے بھی کہ انسان جو ہے وہ بیٹیوں کے ساتھ زیادتی کرے، یا اس کو اس کا وہ حق نہ دے جو کہ دینا چاہیے، اور وہ کمزور ہیں، اور کمزور جان جو ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں تو پوچھے گا نا. دوسری بات کیا ہے کہ بیٹیاں ہوں یا بیٹے، دیتا تو اللہ ہے نا، انسان کا تو اس میں کوئی اختیار نہیں ہے. اور بعض گھروں میں بیٹیوں کی پیدائش پہ سوگ منایا جاتا ہے، کہ اگر آپ کسی کو بیٹی کی پیدائش پہ مبارکباد دے دیں تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، चेहरे की रंगत बदल जाती है, और जो है वो जैसे एक मैं जानती हूँ हमारे दोस्तों में से थी, डॉक्टर थी, तो उसके जब दो बेटियां घर में हो गई तो सास की तरफ से बेटे के लिए था कि जैसे तलाक दे दी जाए ना, कि भी बेटा क्यों नहीं हुआ ना, हमें जो है वो चाहिए नस्ल को जारी अपनी रखने के लिए, क्या चाहिए, वारिस चाहिए। तो लोग जो है वो बनीन से मोहब्बत करते हैं, और बाज औकात बनीन बेटों के लिए लोग क्या क्या करते हैं, आप देखें कि क्या क्या दवाइयां हैं, क्या क्या इलाज हैं, तावीज है, गंडे हैं, बाज औकात शिर्क, बाज औकात नजायज तौर तरीके इख्तियार कर लेते हैं कि किसी तरह बेटा मिल जाना चाहिए, है ना। और फिर बेटों के लिए क्या करते हैं लोग, कि जब प्रेगनेंसी शुरू होती है तो टेस्ट करवाते हैं, बेटी है तो जाया कर दिया, बेटा है तो ले लिया, है ना। ये सब चलता है हमारी सोसाइटी में ना, तो ये सब चीजें हराम हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि इसकी मोहब्बत तो दी थी, लेकिन मोहब्बत में हद से निकलना नहीं चाहिए था, है ना। फिर अगली चीज क्या है, कि वल कनातीरी मुकंतरती मिन जहबी, तो अब जो है वो सोने के ढेर। इसमें भी आप देख लें कि इंसान जो है इन सोने चांदी के ढेरों से जो है वो मोहब्बत करता है, और ये एक हकीकत है कि अल्लाह ताला भी कुरान में ये बात कहते हैं कि जो माल है, जो दुनिया है, इसमें इंसान की जो है वो आजमाइश है, और इंसान जो है वो माल से और दुनिया की जो दौलत है, उसकी जो रौनक है, उससे जो है वो मोहब्बत करता है, और अल्लाह ताला ने मोहब्बत रखी भी है इसमें। और हमें इसके अलावा जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस भी मिलती है ना, कि अगर इब्ने आदम के पास जो है वो माल की भरी हुई दो वादियां हो, तो वो ये तमन्ना करेगा कि उसको तीसरी मिल जाए ना किसी तरह, और इब्ने आदम का दिल जो है वो नहीं भरता और उसकी आंख नहीं भर सकती जब तक कि उसको कब्र की मट्टी ना मिल जाए, यानी कब्र की मट्टी से उसकी आंख भर जाएगी, यानी बंद हो जाएगी, वरना इंसान सारी जिंदगी जो है वो यही चाहता है कि हल मिन मजीद, मुझे और मिल सकता है, मुझे कैसे जो है वो मिल सकता है। अच्छा, फिर सोने की मोहब्बत और क्या है, कि हम भी औरतें को अगर देखें तो हम सोना जमा करते हैं ना, और सोना जो है हम चाहते हैं कि हमें मिल जाए, और फिर हम सोने से मोहब्बत भी करते हैं। तो अब आप देखें कि सोने की ज़कात क्या हम देते हैं, अगर तो हम उसकी ज़कात देते हैं और हम पहनते हैं तो उसका दिखावा नहीं करते, लोगों का दिल नहीं दुखाते, और हमारे अंदर किब्र और नहीं है, तो फिर तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, है ना, अगर किसी के पास भी सोना है। लेकिन यह कि अगर सोना है और हम उसके जकात नहीं देते और हमारा नफ्स मोटा हो रहा है, यानी हमारे अंदर किब्र पाया जाता है, तो ये चीज भी जो है वो एक आजमाइश है, यानी इससे मोहब्बत तो की जा सकती है, लेकिन इसके हुसूल में हलाल और हराम की तमीज को खत्म नहीं किया जा सकता। शरीयत ने कुछ हुदूद मुकर्रर की है ना, तो बाज़ का जो है वो इंसान उन हुदूद को जो है वो फांद जाता है। तो सोना है या चांदी, इसके ढेर, दरअसल इससे मुराद दुनिया की मोहब्बत है, कि इंसान जो है वो इन चीजों से इतनी मोहब्बत करता है, इतनी मोहब्बत करता है कि फिर जो है वो इससे भी जो जरूरी और अहम चीजें हैं उनको भूल जाता है, उनको सर से नजर कर देता है। तो आप देख लें कि दुनिया की मोहब्बत और माल की और सोने की और चांदी की और इनके ढेरों की मोहब्बत ऐसे ही है जैसे कि कैंसर की बीमारी, कैंसर की बीमारी का जैसे मरीज को आखिर वक्त में पता चलता है ना, और जब इंसान सेहत से ज्यादा जो है वो बीमारी के करीब होता है, जिंदगी से ज्यादा बसा औकात मौत के करीब होता है, और एहसास नहीं होता ना कि, और वो अंदर ही अंदर फैल गया होता है ना। तो एग्जैक्ट इसी तरह से दुनिया की मोहब्बत भी हर तरह से इंसान को जकड़ लेती है, ऐसे जैसे कि एक दलदल है, कि आप निकलना चाहते हैं तो फंसते जाते हैं, जितना निकलते जाते हैं उतना ही आप फंसते जाते हैं, कि आप जो है वो उसमें से निकल ही नहीं पाते। तो अगर हम देखें तो इसमें क्या चीज हमारे सामने आती है, हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम जो हमारी ये ख्वाहिश है ना, उसकी बजाय ये कि माल को जमा करने की ख्वाहिश, हम आखिरत की तैयारी करें, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया कि मैं अपनी उम्मत के बारे में जिस चीज का सबसे ज्यादा अंदेशा करता हूँ वो ये है कि मेरी उम्मत ख्वाहिशात की पैरवी करने लग जाएगी और दुनियावी तवक्कोआत के लंबे चौड़े मंसूबे बनाने में लग जाएगी। तो इसकी ख्वाहिश नफ्स की पैरवी का नतीजा ये होगा कि वह हक से दूर जा पड़ेगी, اور دنیا سازی کے منصوبے اسے آخرت سے غافل کر دیں گے. اے لوگو, یہ دنیا کوچ کر چکی ہے. ہاں, یہی دنیا مرتحلتن زاہبتن جا رہی ہے, زاہبتن جا رہی ہے, اور آخرت کوچ کر چکی ہے اور آ رہی ہے. وہاذہ الآخرت مرتحلتن قادمہ, اور ان میں سے ہر ایک کے ماننے والے ہیں جو اس سے محبت کرتے ہیں. تو یہ اچھا ہوگا کہ تم دنیا کے پرستار نہ بنو. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ تم دنیا کے پرستار نہ بنو, اللہ تکون من بنی دنیا, دنیا کے بیٹے نہ بنو. تم اس وقت عمل کے گھر میں ہو اور حساب کا وقت نہیں آیا, اور کل تم حساب کے گھر میں ہوگے, یعنی آخرت میں, جہاں عمل کا کوئی امکان نہ ہوگا. فَإِنَّكُمُ الْيَوْمَ فِي دَارِ الْعَمَلِ وَلَا حِسَابٌ وَأَنْتُمْ غَدًا فِي دَارِ الْآخِرَةِ وَلَا عَمَلٌ. تو اس سے بھی ہمیں کیا بات پتا چلتی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ان سے محبت کرنے کی بجائے آخرت سے محبت جو ہے وہ کرنی چاہیے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت جو ہیں, ایک دفعہ ایک عورت آپ کے پاس آئی تھی, اس نے دو سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے. ایک عورت, اس کی بیٹی تھی نا, تو پوچھا تھا کہ کیا تم اس کی زکات دیتی ہو؟ تو اس نے کہا تھا کہ نہیں. تو آپ نے فرمایا گویا کہ یہ آگ کے کنگن ہیں نا جو تم نے پہنے ہوئے ہیں. تو اگر ہم انہی کا استعمال کرتے ہیں اور ہم کو اس کا ساتھ ساتھ اس کا حق دیتے جاتے ہیں غریبوں کو جن کے پاس یہ سونا چاندی نہیں ہے یا وہ اس کا استعمال نہیں کر سکتے, تو پھر کیا ہے کہ پھر مال کے جمع کرنے میں جو ہے وہ کوئی وہ نقصان نہیں ہے. لیکن اس بات کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ یہ بات کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ مال سے بری طرح محبت کرتا ہے. سورۃ فجر میں ہے نا کہ وَيَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا, کہ تم میراث کا سارا مال ہڑپ کر جاتے ہو اور تم بری طرح مال سے محبت کرتے ہو. تو انسان جب مال کے ڈھیر سے محبت کرتا ہے تو کرتا کیا ہے, دینا نہیں چاہتا. جیسے بیٹیاں ہیں گھروں میں, نندے ہیں گھروں میں, کمزور لوگ ہیں جو گھروں میں, بعض اوقات ہم جو ہیں ہمارے جو شوہر کی کمائی ہے اس میں ان کا حصہ نہیں دینا چاہتے, ان کے سر پر دست شفقت نہیں پھیرنا چاہتے, ہے نا. کوئی یتیم ہے, کوئی مسکین ہے, تو یہاں پر اسی چیز کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ انسان ذہب ہے یا فدا ہے, ان سے محبت کرتا ہے. اس سے مراد صرف یہی نہیں ہے کہ اس سے سونے اور چاندی سے محبت, بلکہ ہر طرح کی چیز جو کہ مال ہے, جس میں روپے پیسے بھی ہیں, ڈالر بھی ہیں, اور اچھی چیزیں جو انسان جمع کر کر کے رکھتا ہے, جو بھی استعمال میں آنے والی چیزیں ہیں, سب اس سے جو ہے مراد ہیں. پھر اس کے ساتھ ہی ہمیں جو ہے یہ چیز بھی ملتی ہے کہ والخیلی اور گھوڑے, والخیلی المسوماتی, ایسے گھوڑے جن پر نشان لگے ہوئے ہیں. تو اس سلسلے میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ جیسے گھوڑوں کی محبت تین قسم کی ہے. ایک تو کچھ لوگ گھوڑوں کو پالتے ہیں, ایسے ہی پالتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ میں ان میں سوار ہو کر جہاد کے لیے نکلیں, تو یہ بڑے ثواب کا کام ہے, ہے نا. کچھ اس لیے پالتے ہیں کہ فخر و غرور کے لیے, یہ ان کے لیے وبال ہے. کچھ اس لیے پالتے ہیں تاکہ وہ سوال سے بچے رہیں, یعنی کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے اپنی معاش روزگار کا اس کو ذریعہ بنا لیں اور کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں. تو یہ بھی ایک اچھی چیز ہے, ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح ہمیں یہ چیز بھی ملتی ہے کہ مسند احمد کی روایت ہے کہ انسان کا بہترین مال زیادہ نسل والا گھوڑا ہے اور زیادہ پھلدار درخت کھجور ہے نا. دیر تک کھجور کا درخت جو ہے نا وہ پھل دیتا ہے. تو اسی طرح ہمیں یہ حدیث بھی ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کے اندر جو ہے نا قیامت تک کے لیے خیر رکھ دی ہے. تو آپ دیکھیں کہ گھوڑے جو ہیں, گھوڑوں کا ذکر خاص طور پر جو ہے وہ کیوں کیا گیا, اس کی وجہ کیا ہے کہ اہل عرب جو تھے زیب و زینت کے لیے بھی, بیوٹی فائی کرنے کے لیے, اپنے آپ اپنا سٹیٹس ظاہر کرنے کے لیے تو بھی گھوڑے پالتے تھے, فخر کرنے کے لیے بھی پالتے تھے کہ ہمارے پاس اتنے قیمتی گھوڑے ہیں, اور اس کے علاوہ دفاع کے لیے, ڈیفینڈ کرنے کے لیے بھی. تینوں کے نقطہ نظر سے کہتے ہیں کہ گھوڑوں کو بڑی زیادہ اہمیت وہ دیتے تھے, تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کا ذکر کیا ہے. اور خاص طور پر یہاں پہ المسوماتی, تو اس سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ ایسے گھوڑے جو پنج کلیان ہوں. پنج کلیان کا کیا مطلب ہے کہ بعض اوقات بعض گھوڑوں کے ہاتھوں پہ بھی دونوں پہ اور ٹانگوں پہ بھی اور ان کے ماتھے پہ بھی نشان ہوتے ہیں قدرتی طور پہ، تو خوبصورت جیسے وہ لگتے ہیں، ہے نا، دھبے سے، نشان سے، یعنی پیشانی اور چاروں قدموں پر نشان. بعض لوگ کہتے ہیں مسومہ سے مراد یہ ہے. اسی طرح ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ بعض اوقات لوگ خود جو ہے نا، جو اچھے گھوڑے ہوتے ہیں، جو اصیل گھوڑے ہوتے ہیں، نسلی خاص گھوڑے، ان کے اوپر انسان جو ہے وہ یہ کرتا ہے کہ ان پر جو ہے نا نشان لگا دیتا ہے ان کی پہچان کے لیے. اب بہت سے گھوڑے چر رہے ہیں تو جو خاص گھوڑے ہیں ان پر کوئی نشان لگا دیا. تو یہاں پہ مسومہ کے معنی کیا ہیں کہ چیدہ گھوڑے، خاص جو ہیں وہ گھوڑے. تو اس زمانے میں آپ دیکھیں کہ گھوڑے تھے، آج گاڑیاں ہیں، ہے نا، جیسے ہماری گاڑیوں پہ نمبر پلیٹ ہوتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ یہ کون سے نمبر کی گاڑی ہے اور کون سی برانڈ ہے اور کس کی ہے. اسی طرح گھوڑوں کے نشان سے پتا چلتا تھا اس کا مالک کون ہے. آج بھی بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پہ گھوڑوں کے ذریعے ہی جا کر جنگ کی جا سکتی ہے، تنگ علاقے ہیں اور عام طور پہ فوجیں یا لوگ تک نہیں پہنچ سکتے. تو ہر دور میں گھوڑے جو ہیں وہ انسان کو فائدہ دیتے رہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ گھوڑے جو ہیں وہ انسان کے بڑے وفادار بھی ہوتے ہیں، ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ والعادیاتی دبھا فالموریاتی قدھا فالمغیراتی صبح فاسرن بہ نقع فوسطن بہ جمع. تو وہاں پہ قسم کھا کر کہا کہ انسان جو ہے وہ اپنے رب کا شکر کیوں ہے، ان الانسان لربہ لکنوت، یعنی انسان اتنا بھی شکر گزار نہیں ہے جتنا ایک گھوڑا جیسا جانور اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے. بھوکا بھی ہونا، گھوڑا مالک اس کو دوڑاتا ہے تو دوڑتا ہے، سویا ہوا ہونا تو مالک کہتا ہے جلد حملہ کرنا ہے تو بھاگتا ہے، اور ایسے بھاگتا ہے کہ اس کی ٹاپوں سے نہ آگ نکلنے لگتی ہے، نہ دن دیکھتا ہے نہ رات، نہ صبح دیکھتا ہے نہ شام، نہ پتھریلی زمین دیکھتا ہے نہ ریتلی، اور نہ ہی مٹی، نہ بند، کچھ بھی، بس بھاگتا چلا جاتا ہے. اور ہاں تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ابھی بھی مطلب جیسے سواری کے لیے بھی اور ٹریننگ کے لیے بھی آج بھی ہمیں یہ سب طریقے چیزیں جو ہیں وہ ملتی ہیں، یعنی اس دور میں بھی تھی اور آج بھی تھی. آج بھی لوگ ان سے محبت کرتے ہیں. یہاں پہ بھی آپ کو بہت سے ایسے جگہ اسٹیبل جو ہیں وہ ملتے ہیں. ہاں ریس کے گھوڑے بھی ہوتے ہیں اس، اور بعض اوقات لوگ گھوڑوں سے وہ جوا کھیلتے ہیں. میسر یہ نیو جرسی میں بہت بڑے ایسی جگہ بنی ہوئی تھی، اور بھی جگہ جگہ ہیں. اور اچھا ول انعامی، اور یہاں پہ پھر مویشیوں کا ذکر آیا ہے. تو مویشیوں کا ذکر بعد میں کیوں آیا؟ کیونکہ معاشرت کے لحاظ سے دیکھیں تو بدوی دور میں معاش کا انحصار انہی پر تھا، یعنی گھوڑے تو ان کے ڈیفینڈ اور فخر کے لیے تھے، لیکن ویسے یہ جو مویشی تھے اس سے وہ فائدہ اٹھاتے تھے کہ کہیں جانا ہے، سفر کرنا ہے اور دودھ دھونا ہے، یہ ساری چیزیں اس میں ان کا جو تھے استعمال کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی مویشیوں کا ذکر بھی کیا. اور بدوانہ زندگی میں کیا تھا؟ مویشیوں کے گرد وہ گھومتے تھے. آج ہمارے بھی دیہی علاقوں میں دیکھیں تو لوگ جو ہے یا مویشیوں کے گرد ہوتے ہیں یا کھیتیوں کے گرد ہوتے ہیں، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ اس چیز کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ بات مویشیوں کی ہو یا پھر کھیتیوں کی ہو. اور الانعام کی جو تعریف ہے اس کے اندر وہ تمام جانور آ جاتے ہیں جو کہ چلتے ہیں اور جو زمین پر جب رہتے ہیں تو کھاتے پیتے ہیں. یعنی کس طرح کھاتے پیتے ہیں؟ کہ ایسے نہیں ہے کہ جو ہے وہ جیسے حرام چیزوں کو کھانے والے. الانعام سے مراد وہ جانور ہیں جو حرام، یعنی جانور کو پھاڑ کر نہیں کھاتے، جو نباتات کھاتے ہیں، جو چارہ کھاتے ہیں یا سبزہ کھاتے ہیں. تو الانعام کی تعریف میں عام طور پر جو ہے وہ اس کی یہ تعریف کی جاتی ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ اس طرح کے جانور ہیں. اور ہمیں جس میں جیسے گائے ہے، بیل ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، اس طرح کے جانور جو ہے وہ اس سے مراد لیے جاتے ہیں. پھر جو ہے آگے دیکھیں تو کیا چیز ہمیں ملتی ہے کہ ہر کھیتی کو کہا گیا، اور کھیتی بہت قیمتی چیز ہے نا، لینڈ جو ہے، تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کیا ہے. تو بحثیت مجموعی اگر آپ غور کریں تو ان چیزوں سے مراد اللہ تعالیٰ کا کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں مرغوبات نفس ہیں، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے انسان جو ہے محبت کرتا ہے، اور ان کے حاصل کرنے میں بسا اوقات وہ حدود کو کراس کر جاتا ہے، حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا، اور اس کی محبت جو ہے وہ اندھی محبت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ذالک متاع الحیات الدنیا، کہ یہ تو دنیا کی زندگی کی متاع ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ انسان اولاد سے بڑی محبت کرتا ہے، اور اگر اولاد جو ہے وہ نیک نہیں ہے تو پھر اسے انسان کو کیا ملے گا؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین قسم کے اعمال کا جب ذکر کیا کہ تین قسم کے انسان جو ہے وہ اعمال کرتا ہے، اور پھر یہ بھی کہا کہ جو انسان عمل کرتا ہے وہ سارے عمل جو ہیں وہ کیا ہیں، کہ اس میں سے جو ہیں وہ تین ہیں، ہے نا، سارے عملوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. اذا مات الانسان انقطع عملہم، جو عمل کیا سب ختم، الا من ثلاث، ان میں سے تین، اور ان میں ایک چیز کیا بتائی، او ولد صالح یدعو لہ، کہ وہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعائے خیر کرے. تو اب آپ دیکھ لیں کہ اپنے ہاتھوں اولاد جو ہے وہ ماں باپ کو نہلاتی ہے، دھلاتی ہے، حتیٰ کہ زیور پہنا ہونا تو بیٹی بھی زیور اتار دیتی ہے ماں سے کہ اب تو مر گئی ہے ماں نا. اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ابھی دفن نہیں کیا گیا تھا والدین کو، اور اولاد جو وراثت ہوتی ہے نا اس پہ لڑائی کرنی شروع کر دیتی ہے کہ یہ کڑے میں نے لینے ہیں، فلاں زمین، فلاں گھر، فلاں فیکٹری، یہ ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. اور یعنی ماں کی میت کو قبر سے قبر میں پہنچانے کی بجائے نظر یہ ہوتی ہے کہ چیزیں کہاں ہیں، کون لے کے جا رہا ہے، کیا ہوگا ان چیزوں کا نا. تو یہ ہے انسان کی حقیقت، ذالک متاع الحیات الدنیا. اور اولاد منومٹی کے نیچے جا کر دبا کر آ جاتی ہے، تو ماں باپ کو فائدہ کس چیز کا ملا؟ یعنی اولاد بھی باہر رہ گئی، مال بھی باہر رہ گیا، وہ مال جس سے انسان نے محبت کی تھی، تو اس کے پاس کیا آیا؟ اس کے عمل اچھے ہیں تو، برے ہیں تو. اور اسی طرح وہ مال جو اللہ کے راستے میں دیا تھا، اور وہ اولاد جو نیک تھی، تو وہ والدین کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بار بار یہ بات کہتے ہیں، ذالک متاع الحیات الدنیا، کہ لوگوں تم ان چیزوں سے محبت کرتے ہو، یہ تو دنیا کی زندگی کے فائدے ہیں، دنیا کی چیزوں کے فائدے ہیں، یعنی پیسہ ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ تو خود یہ کہتے ہیں، انا جعلنا ما علی الارض زینت اللہ لنبلوہم ایہم احسن عملا، کہ ہم نے بنایا جو زمین پر ہے اور زمین کی زینت، تاکہ ہم لوگوں کی آزمائش کریں کہ ان میں سے اچھے عمل کون کرتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں، ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاذروہم، سورۃ تغابن آیت 14 کے کیا کہا، کہ تمہاری بیویوں میں اور تمہاری اولادوں میں بعض تمہارے دشمن ہیں، پس ان سے بچو. تو دنیا میں تو فائدہ اٹھا رہے ہو، لیکن کیا ہے اس پہ بھی تو سوچو، واللہ عندہ حسن المآب، کہ اللہ کے پاس جو ہے وہ بہتر ٹھکانہ ہے، اس سے اچھی چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں جن میں اللہ نے تمہارے لیے کشش رکھ دی، آزمائش رکھ دی، اور ان سے تم محبت کرتے ہو، ان کی محبت میں کہیں اندھے نہ ہو جانا، حد اعتدال سے باہر نہ نکل جانا، حلال حرام کی تمیز رس کو کھو نہ دینا، یہ مت بھولنا کہ یہ ساری چیزیں چند روزہ زندگی کی لذتیں ہیں، یہ ان کی محبت میں آ کر جو ہے نا اپنے خالق کو نہ بھول جانا. واللہ عندہ حسن المآب، یعنی ان کی محبت میں الجھ کر اپنے اصلی مالک کو نہ بھول جانا، کہ اللہ کے پاس جب جاؤ گے تو تمہارا جو ہے پھر کیا حساب ہوگا، تمہارا کیا معاملہ ہوگا. اس سلسلے میں بڑی خوبصورت ایک مثال ہے مولانا رومی کی. مولانا رومی رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دنیا کا ساز و سامان پانی کی مانند ہے، اور اس میں انسان کا دل ایک کشتی کی طرح ہے. پانی جب تک کشتی کے نیچے اور ارد گرد رہے تو کشتی کے لیے مفید، اور اگر جو ہے وہ پانی کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو کشتی کو ڈبو دیتا ہے اور اس کی ہلاکت کا ذریعہ بن جاتا ہے. بالکل اسی طرح دنیا کا مال و متاع جب تک انسان کے دل میں غلبہ نہ پا لے تو اس کے لیے دین اور دنیا میں فائدہ مند، اور جس وقت اس کے دل پر چھا جائے تو اس کے دل کی ہلاکت ہے. تو یہ جتنی چیزیں ہیں اس سے مراد کیا ہے، ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب، کہ یہ چیزیں دنیا کا کام چلانے کے لیے ہیں، دل لگانے کے لیے نہیں ہیں. آپ دیکھیں آپ کبھی کہیں جاتی ہیں کہیں گھومنے کے لیے جاتے ہیں، آپ لوگ ویکیشن پہ جاتے ہیں اور بہت اچھے سین ہوتے ہیں، بہار کے موسم ہوتے ہیں، بہت اچھے پھول کھلے ہوئے ہیں، بہت اچھا نظارہ ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ویکیشن ہی پہ رہتے ہیں کہ واپس بھی آتے ہیں؟ واپس آتے ہیں نا. کسی اچھے سین کو جب دیکھتے ہیں تو وہیں پر تو نہیں رہتے، واپس لوٹ کر آتے ہیں، کتنا ہی اچھا سین کیوں نہ ہو، ہے نا؟ مسافر سفر کرتا ہے، راستے میں بڑے اچھے سین آتے ہیں، لیکن وہ بھاگتا جاتا ہے، اس کو اپنی منزل میں پہنچنا ہوتا ہے. تو اسی طرح دنیا مسلمانوں کی منزل نہیں ہے، یہ تو ایک سرائے ہے نا، اور سرائے میں مسافر سستاتا ہے، تھوڑی دیر ٹھہرتا ہے، آرام کرتا ہے، لیکن دل نہیں لگاتا، نہیں کا ہو کر نہیں رہ جاتا، یہ نہیں سوچتا کہ ہمیشہ یہی رہنا ہے. اسی لیے ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو کیا دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے پاس کھجورے ہیں، تھوڑی سی پانی کی کیا ایک مشکیزہ ہے، اور آپ ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں، اور چٹائی کے نشان جو تھے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر تھے. یہ دیکھ کر آپ رونے لگے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ دو جہان کا بادشاہ اس حال میں، اور کیسر و کسرا کے جو شہنشاہ ہیں وہ دنیا کے مزے لوٹے. تو آپ نے فرمایا، اے عمر، کیا تم ان پر اس پر راضی نہیں کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت؟ تو جو لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ ان سب چیزوں، جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ان سب چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ چیزیں ان کی منزل نہیں ہوتی، ان چیزوں کے ایسے عاشق نہیں بن جاتے کہ نمازیں بھول گئے، قرآن بھول گئے، اللہ کو بھول گئے، ہدایت بھول گئے، صراط مستقیم بھول گئے، اور پھر مسجد بھول گئے. بعض اوقات انسان مال، اولاد، گاڑی، سونا، بینک بیلنس، فیکٹریاں، کاروبار، ان کے پیچھے جب بھاگتا ہے یوں گردش میں رہتا ہے تو سب کچھ بھول جاتا ہے، کہیں کا بھی نہیں رہتا نا. تو یہ ہے اصل بات. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ مت بھولنا کہ میرے پاس زیادہ اچھا ٹھکانہ ہے. اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قل اعنبئکم بخیر من ذالکم، ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ ان سب سے زیادہ اچھا کیا ہے. بخیر من ذالکم، کم کی ضمیر آئی ہے. یہ اوپر جو 7-9 چیزوں کا ذکر ہوا ہے، میں بتاؤں کہ ان سے سب سے اونچی چیز کیا ہے. کیا فرمایا؟ للذین اتقوا عند ربهم، پہلے سب سے ذکر یہ کیا کہ ان میں سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ جو لوگ تقوی کی روش اختیار کریں. اب آپ دیکھیں کہ جب ذکر ہوا چیزوں کا، جو چیزوں کا ذکر ہوا، فہرست جو چیزوں کی ہے پسندیدہ کی، اس میں سب سے زیادہ، سب سے پہلے اہل و عیال کا ذکر ہے، عورتیں ہوں یا بیٹے ہوں، ہے نا؟ تو محبت کے لحاظ سے سب سے اونچا مقام اسی کا ہے نا. آپ دیکھ لیں، انسان مال سے بڑی محبت کرتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ جب اولاد کو اور بیوی کو، گھر کے لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے تو ساری اولاد، اپنے سارے مال کو اولاد کے لیے انسان خرچ کرنے پر راضی ہو جاتا ہے نا. کہ اگر آپ جو ہیں وہ، جیسے آپ اغوا کے کیس سنتے ہیں نا، 50,000، 10,000، 1,00,000 فلاں چیز کے دے دیں ورنہ پھر یہ، ہے نا؟ تو والدین کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں کچھ بیچ کر بھی، کچھ کر کے بھی، کچھ ہوش نہیں ہوتی کہ کسی طرح ہمارے بچے جو ہے نا وہ بچ جائیں. تو مال اولاد سے چونکہ انسان سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ، سب سے پہلے ان کا ذکر کیا، اور محبت میں سب سے اونچا مقام بھی انہی کا ہے. پھر دوسری بات، باقی ساری چیزیں اس کے انڈر آتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سب سے بہتر کیا ہے، کہ اپنے رب کا تقویٰ، اپنے رب کا ڈر، اپنے رب کا خوف. اور رب کا تقویٰ کیا ہے؟ رب کا تقویٰ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ دنیا میں رہے لیکن اس کے سوچنے کا انداز مختلف ہو، اس کی قدر جو ہے وہ آخرت کی قدر ہو، اور انسان چند روزہ زندگی جو ہے نا اس کو کل دنیا، کل زندگی نہ سمجھ بیٹھے، بلکہ کیا ہے کہ اس کو یہ یاد رہے کہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، جس کی نعمتیں لازوال ہیں اور ابدی ہیں. اور وہ یہ بھی سب، اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ دنیا کی نعمتوں کے پیچھے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ حلال حرام کی تمیز ختم کر کے جو ہے وہ ان چیزوں کو حاصل کرے، اور وہ جو پابندیاں اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہیں، جس کا اس کو پابند رہنا ہے، ان کو جو ہے وہ چھوڑ دے. تو یہاں پر جس کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے کہ وہ متقی بن جائے. اور متقی بننا جو ہے یہ بہت اچھی جو ہے وہ صفت ہے. لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ، کہ وہ لوگ جو متقی ہو جاتے ہیں، تو عِندَ رَبِّهِمْ، نزدیک ان کے رب کے، یعنی تقویٰ ایسا اختیار کریں کہ نزدیک ان کے رب کے کیا ملے ان کو؟ جنات تجری من تحتی حل انہارو خالدین فیہا، کہ ایسی باغات ان کو ملیں گے ان کے رب کے پاس جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہاں انہیں ہمیشگی کی زندگی جو ہے وہ حاصل ہوگی۔ تو آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے جنت کا، کہ مرنے کے بعد جو دوسری زندگی ہے نا اس کا فکر کریں، اور ہر انسان کی آخری منزل یا جنت ہے یا جہنم، اور ہر انسان اس چیز پر ایمان لاتا ہے نا، جب لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو اس پر ایمان لاتا ہے۔ تو اب سوچنا یہ چاہیے کہ دنیا کے عیش و آرام کے پیچھے اتنا نہ پڑے کہ آخرت کے عیش و آرام کو بھول جائیں۔ اور قرآن مجید میں ہمیں اور احادیث میں جنت کی بڑی تفصیلات ملتی ہیں، اتنی خوبصورت ہے جنت۔ جنت کہتے کس کو ہیں؟ کہ جو آنکھوں سے پوشیدہ ہے لیکن جہاں خوشیاں ہیں، جہاں کوئی غم نہیں ہے، جہاں راحتیں ہیں، جہاں سکھ ہے، جہاں چین ہے، جہاں جتنی مسرت اور جتنی نعمتوں کا انسان تصور کر سکتا ہے وہ انسان کو جنت میں ملے گی نا، بڑی سے بڑی، اچھی سے اچھی، خوبصورت سے خوبصورت، کہ جس کے بارے میں انسان جو ہے وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جنت ایسے ہی نہیں دے دینی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جنت جو ہے یہ متقین کے لیے جو ہے وہ اس کو تیار کیا ہوا ہے۔ اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے، اور قرآن کی آیات سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ایک انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اہل جنت کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے جو کچھ ان سے چھپا کر رکھا گیا ہے اسے کوئی نہیں جانتا، یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو وہ دنیا میں کرتے رہے۔ سورۃ سجدہ کی آیت 17 ہے، فَلَتَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، سورۃ دہر کی آیت 20 ہے، کہ جب تم جنت کو دیکھو گے تو ہر طرف نعمتیں ہی نعمتیں ہیں اور ایک بڑی سلطنت کا سر و سامان تمہیں نظر آئے گا۔ پھر آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے وہ دنیا میں جو پھل کھاتا ہے اور جو بہاریں آتی ہیں، کہتے ہیں کہ نام ملتے ہیں، جنت کے پھلوں کو دنیا کے پھلوں سے کوئی نسبت نہیں ہے، جنت کی چوڑائی زمین اور آسمان کی وسعت کے برابر ہے۔ آپ کسی کا بڑا گھر دیکھ لیتے ہیں نا تو آپ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا گھر یہاں کینیڈا میں، میں نے کسی کو ایک دفعہ ایسے کہتے سنا کہ اتنا بڑا گھر، اور ہم سب ہی کہتے ہیں جب دیکھتے ہیں اتنا تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے جتنا کہ اس کے پاس ہے نا، تو تھوڑی دیر کے لیے نقد دل ہار بیٹھتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جنت کی چوڑائی اتنی ہے کہ زمین و آسمان کی وسعت کے برابر ہے۔ پھر اہل جنت جو ہے سونے کے کنگن اور سبز ریشم کے لباس پہن کر تکیے لگا کر مسندوں پر مزے کر رہے ہوں گے، یہ ساری قرآن میں ہمیں آیتیں ملتی ہیں۔ پھر اسی طرح جنت میں بیماری، بڑھاپا اور موت نہیں آئے گی، یہ امام مسلم کی روایت ہے۔ آپ سوچیں بیماریوں سے کتنے پریشان رہتے ہیں، کتنی دوائیاں ہیں ہے نا، کتنے علاج ہیں، کتنے ڈاکٹر ہیں، کتنے دن اور رات ہیں کہ ہاسپٹل پریشان کر دیتے ہیں، تو وہاں پہ نہ بیماری ہے۔ اچھا پھر بڑھاپے سے لوگ بڑے پریشان رہتے ہیں، ہائے اللہ میں تو بوڑھی ہوتی جا رہی ہوں، پھر کبھی کالا رنگ ہے، کبھی لوشن ہے، کبھی جھریاں کیسے ختم کریں، کبھی عمر ہی بتانا نہیں اچھا لگتا، میری عمر پوچھی کیوں اس نے، مجھے باجی اور آپا اور خالہ جان کیوں کہہ دیا، میں اس کو خالہ جان لگتی ہوں ہے نا، ہے نا، بہت ناراض ہوتے ہیں سب لوگ کہ خالہ جان کیوں کہا، اور میں تو چاہتے یہی ہے کہ ابھی تو میں جوان ہوں بس، جو بھی عمر ہو جائے ہے نا، تو لوگوں کیا ہوگا، وہاں بڑھاپا نہیں آئے گا۔ اور اب تو ایسی بھی سرجریز نکلی ہیں نا کہ جھڑیاں ساری ختم کر دی جاتی ہیں، یا یہاں پہ لوگ باندھ لیتے ہیں اکٹھی کر کے، کیا کرواتے ہیں اس کو، اسٹریچ کرواتے ہیں یا لیزر کرواتے ہیں یا اور بھی بہت سی ایسی چیزیں، اب تو سرجری بھی اس کی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح پھر موت نہیں ہوگی، اور انسان موت سے کتنا ڈرتا ہے، تو یہ جنت ہے جہاں پہ موت نہیں ہوگی۔ ایک روایت ہے کہ اگر ایک جنتی اپنے کنگن سمیت دنیا میں جھانک لے تو سورج کی روشنی کو اس طرح ختم کر دے گا جس طرح سورج کی روشنی تاروں کو ختم کر دیتی ہے، یعنی جنتی نے کنگن پہنا ہوا ہے اور اتنا وہ روشن ہے کہ سورج کی روشنی ختم۔ پھر بخاری کی روایت ہے، اگر جنتی خاتون دنیا میں ایک دفعہ جھانک لے تو مشرق اور مغرب کے درمیان ہر چیز کو روشن کر دے اور ساری فضا کو خوشبو سے معطر کر دے، بخاری کی یہ روایت ہے۔ پھر اسی طرح جنت کے محلات سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنے ہیں، اس کا گارا تیز خوشبو والا مشک ہے، اس کے سنگریزے موتی اور یاقوت کے ہیں اور اس کی مٹی زعفران کی ہے، ترمذی کی روایت ہے۔ خوشبوئیں بڑی اچھی لگتی ہیں نا، اپنے اوپر چھڑکتے رہتے ہیں، کھانوں پہ چھڑکتے رہتے ہیں، باتھ روم میں، کارپیٹ پہ، نہ جانے کون کون سی خوشبوئیں ہیں اور کتنی ہم نے خریدی ہیں اور کتنی خریدنے کے مزید ہمارے پروگرام ہیں، ہے نا؟ تو اصل خوشبو جو ہے وہ جنت کی ہے، جس کی مٹی سے بھی خوشبو آئے اور جس کے گارے سے بھی خوشبو آئے۔ جنت، یہ جو ابھی میں نے حدیث سنائی ہے ترمذی کی ہے، اور جنت کے 100 درجات ہیں، ہر درجے کے درمیان زمین اور آسمان کے برابر فاصلہ ہے، یہ بھی ترمذی کی روایت ہے۔ پھر مسند احمد کی روایت ہے کہ جنت کے پھلوں کا ایک خوشہ زمین اور آسمان کی ساری مخلوق کے کھانے سے بھی ختم نہیں ہوگا۔ پھر بخاری کی روایت ہے کہ جنت میں ایک درخت کا سایہ اتنا طویل ہوگا کہ اس کے سائے میں ایک گھڑ سوار 100 سال تک چلتا رہے، تب بھی سایہ ختم نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے وہ جنت جس کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جنات ان تجری من تحتی حل انہارو خالدین فیہا، کہ ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ یعنی اس جنت کے لیے ہمارے اندر کتنا تقویٰ ہے اور ہم اس کی کتنی تیاری جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اور صحابہ کرام جو تھے وہ بھی انہی آیات کو پڑھتے تھے نا، ان کا معاملہ کیا تھا، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ ان کو ایسے نظر آتا تھا کہ جنت کو اپنی آنکھوں سے جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے تھے، اور اسی وقت اس کی خوشبو جو تھے وہ ان کو محسوس ہوتی تھی۔ کہ غزوہ احد میں حضرت انس بن نضر کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ وہ احد کے دامن کی طرف جا رہے تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کہاں، کہا کہ مجھے احد کے دامن سے نا جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور وہاں پہ زور کی جنگ ہو رہی تھی، اور جب ان کو دیکھا، شہید ہو گئے وہ، اور جب دیکھا گیا تو 80 سے زیادہ ان کے اوپر جو تھے وہ نیزے کے، تیر کے اور تلوار کے جو تھے نا وہ زخم تھے اور نشان تھے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ اللہ سے محبت کی، اللہ کی رسول سے محبت کی، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات سے محبت کی۔ تو آج ضرورت کیا ہے اور اس کلاس کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہمارے اندر بھی جنت کا شوق پیدا ہو، ہم اس دنیا کے جانور بن کر نہ جئیں، ہم حوث کے بندے بن کر نہ جئیں، ہم صرف یعنی ہمارا یہ مقصد نہ ہو کہ اپنی ہی خواہشات کو پورا کرنا اور اپنے لیے ہی جینا اور اپنے لیے ہی مرنا۔ اپنے لیے تو سبھی ہی جیتے ہیں، اوروں کے لیے تو کوئی کوئی جیتا ہے نا، اپنے لیے تو سبھی محنت مشقت کرتے ہیں لیکن دوسروں کے لیے محنت مشقت جو ہے وہ کوئی کوئی کرتا ہے۔ تو ہمیں اس جنت کی تیاری کرنی چاہیے، اس جنت کا شوق اپنے دلوں میں بٹھانا چاہیے جس کے لیے صحابہ نے اپنی زندگیوں کو جو ہے وہ قربان کر دیا۔ انہوں نے نہ دن دیکھا، نہ رات، نہ صبح دیکھی، نہ شام، اور انہوں نے اپنے باغ، انہوں نے اپنے جانور، اپنی لونڈیاں، اپنے گھر، اپنے کاروبار، ہر چیز جو تھی، جب جنت کا ذکر آیا اور جب اسلام کو ضرورت پڑی تو انہوں نے ہر چیز جو تھی وہ اسلام کی خاطر جو ہے وہ اس کو قربان کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہاں پہ یہی بات کرتے ہیں کہ جنت جو ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ وہ ازواج مطہرۃن، کہ جو ہے وہ پاکیزہ بیویاں ان کی رفیق ہوں گی۔ تو آپ دیکھ لیں کہ اتنا بھی کافی تھا کہ اگر اتنا کہہ دیا جاتا کہ بیویاں ملیں گی، لیکن خاص طور پر جنت کی نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے، تو وہ عورتیں جن کا ذکر دنیا کی چیزوں میں سر فہرست تھا، تو یہاں بھی بتایا کہ تم اہل و عیال سے محبت کرتے ہو تو جنت میں تمہیں یہ ملے گا، لیکن کیسا ملے گا؟ مطہرہ، ہے نا؟ تو دنیا میں تو یہ ہے نا کہ جب رشتہ بھی کرتے ہیں تو حسن دیکھتے رہتے ہیں، جھیل جیسی آنکھیں اور سرو جیسا قد، ہے نا، یہی دیکھتے رہتے ہیں نا کہ بڑا خوبصورت ہے رشتہ، بڑا خوبصورت ہے جوڑا، بڑا خوبصورت ہے۔ لیکن اللہ رب العزت یہاں پہ کیا بات فرما رہے ہیں کہ وہاں پہ ان کو بیویاں ملیں گی، لیکن وہ بیویاں کیسی بیویاں ہوں گی؟ کہ جن کی سرشت میں نیکی ہے، پاک، وہ عام بیویاں نہیں ہوں گی بلکہ پاک ہوں گی، مطہرہ۔ اور یہ بہت ضروری ہے کہ دنیا میں بھی وہی گھر جو ہیں وہ آج جنت کا نمونہ ہے، جہاں پہ میاں بیوی دونوں کے اندر طہارت پائی جاتی ہے، عقیدے کی بھی، باطنی بھی، جسمانی بھی، لباس کی بھی، اور دنیا کے مال کی بھی، ہر لحاظ سے جہاں پہ یہ طہارت پائی جاتی ہے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ پھر اس کے بعد جو ہے کسی اور نعمت کا کیا تصور کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پہ ساری نعمتوں کا ذکر تو نہیں کیا، لیکن بطور خاص جو ہے وہ پاک عورتوں کو جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا واردوان من اللہ، اور اللہ کی طرف سے رضا، یعنی یہ ساری چیزیں ملیں گی اور اس کے ساتھ جو ہے انہیں اللہ کی طرف سے جو ہے نا وہ رضا ملے گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جنتی لوگوں سے پوچھے گا کیا تم اب خوش ہو؟ وہ کہیں گے پروردگار بھلا اب بھی ہم خوش نہ ہوں گے جبکہ تو نے ہمیں وہ کچھ عطا کیا جو کسی اور مخلوق کو نہیں دیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب میں تمہیں وہ نعمت دیتا ہوں جو ان سب نعمتوں سے افضل ہے۔ وہ پوچھیں گے بھلا ان نعمتوں سے افضل اور کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ نعمت میری رضامندی ہے، اب میں اپنی رضامندی تمہیں نصیب کرتا ہوں، اس کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہ ہوں گا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو آپ سوچ لیں کہ یعنی اب جو ہے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی سے جو ہے نا وہ ناراض نہیں ہوں گے، اور خاص طور پر ان لوگوں کا ذکر ہے جو جنت میں جو ہے وہ چلے جائیں گے۔ تو اب یعنی کسی کو جنت ملے اور پھر جنت کے بعد یہ اعلان کر دیا جائے کہ تمہیں جو ہے وہ میں نے یہ اعلان کر دیا کہ اب میں تم سے خوش ہوں نا، اور کتنی بڑی بات ہے کسی کو یہ چیز مل جائے۔ میں کہتی ہوں دنیا میں اپنے جیسے انسان کو انسان خوش نہیں کر پاتا نا، لاکھ آپ جتن کرتے ہیں، کبھی بچوں کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، کبھی دوستوں کو، کبھی رشتہ داروں کو، کبھی شوہر کو، ہے نا، پھر بھی کمی نہ کوئی نہ کوئی کمی نکل آتی ہے۔ اور آپ سوچتے ہیں کہ کیا کروں، ہے نا، وہ ایک عورت کہنے لگی کہ میں تیار ہوتی ہوں میرے شوہر کو پتہ ہی نہیں چلتا، ہے نا، میرا شوہر میری طرف دیکھتا ہی نہیں ہے۔ ایک عورت کہتی ہے میں اچھے اچھے کھانے پکاتی ہوں تو میرا شوہر کبھی تعریف ہی نہیں کرتا، ہوتا ہے نا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک دفعہ جو ہے وہ ایک عورت نے اپنے شوہر سے جو ہے وہ شکوا کیا کہ بھی کبھی تعریف ہی نہیں کی کھانا پکایا، تو پھر اس نے ایسے ایک دن باہر سے کھانا منگوا لیا تو شوہر نے تعریف کرنی شروع کی کتنا اچھا ہے کتنا اچھا ہے، وہ ناراض ہونے لگی کہ آج تو آپ تعریف کریں گے، آج تو باہر کا مطلب گھر کا نہیں ہے تو باہر کا ہے، تو وہ اس لیے تعریف کر رہے تھے کہ شوہر چاہ رہی تھی لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ یہ باہر کا ہے۔ تو بعض اوقات بعض لوگوں کا ذوق بھی نہیں ہوتا کہ کپڑا ہے اور کھانا ہے یا اور گھر کی جو بھی صورتحال ہے اس پر کوئی جملے بولیں۔ بعض لوگ بولتے بھی ہیں جملے، بولنے چاہیے ویسے، یعنی اس سے پتا چلتا ہے کہ شوق بھی دوسرے کو ہوتا ہے اور یہ ہے کہ انسان اہتمام بھی کرتا ہے، اور بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ اب کیا اہتمام کرنا کہ کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، ہے نا۔ تو اصل بات کیا ہے کہ ہمارا کام ہے کوشش کرنا، جس کے ہمارے اوپر جس کے بھی فرائض ہیں، شوہر ہو، بچے ہو، رشتہ دار ہوں، دوست احباب یا سوسائٹی، اور اٹ موسٹ کوشش کرنا جو کر سکتے ہیں، بے غرض ہو کے اس سے کہ لوگ ہمیں کیا رسپانس دیتے ہیں، اور یہ ہے بہت مشکل ویسے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ اور انسان اپنے راستے سے ہلتا ہے، ڈگمگاتا ہے، لیکن جب پھر قرآن پڑھتا ہے پھر صراط مستقیم پر آ جاتا ہے، پھر اس کو اندر ایک حوصلہ اور ہمت پیدا ہو جاتی ہے کہ کوئی بات نہیں، اگر دوسرے نہیں بھی رسپانس دے رہے، شاباش نہیں بھی دے رہے، تو کوئی بات نہیں، اجر اللہ سے ملے گا۔ اور جس کو اللہ کی رضوان مل جائے پھر اس کو اور کیا چاہیے، یعنی جنت ہے، جنت کی نعمتیں ہیں اور رضوان ہے۔ مجھے یہ حدیث بہت اچھی لگتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم سے سب سے آخر میں میں نکلنے والے آدمی کو پہچانتا ہوں، وہ شخص کولوں کے بل گھسٹتا ہوا جائے گا تو دیکھے گا کہ سب لوگوں نے اپنی اپنی جگہ پر قبضہ جما رکھا ہے، جیسے کلاس میں کوئی لیٹ آئے، جہاز میں کوئی چانس سیٹ پر ہو، ہے نا، اب اس کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں۔ اس سے پوچھا جائے گا تمہیں وہ وقت یاد ہے جب تم جہنم میں تھے؟ وہ عرض کرے گا ہاں یاد ہے۔ چنانچہ اسے کہا جائے گا خواہش کرو کتنی جگہ تمہیں جنت میں چاہیے؟ چنانچہ وہ خواہش کرے گا، پھر اسے کہا جائے گا تیرے لیے تیری خواہش کے مطابق جنت میں جگہ ہے، اور 10 دنیاؤں کے برابر مزید بھی تمہارے لیے جگہ ہے۔ وہ شخص عرض کرے گا یا اللہ، تو بادشاہ ہو کر میرے ساتھ مذاق کرتا ہے، جنت میں تو معمولی سی جگہ باقی نہیں رہی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ ارشاد فرمانے کے بعد رسول اللہ اتنا ہنسے کہ آپ کی داڑھیں نظر آنے لگیں۔ پھر ایک دوسری روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کے جواب میں فرمائیں گے کہ میں تجھ سے مذاق نہیں کر رہا، میں جو کام کرنا چاہتا ہوں اس پر پوری طرح جو ہے وہ قادر ہوں۔ تو آپ دیکھ لیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کو اتنا نوازیں گے، اتنا نوازیں گے کہ 10 دنیا سے بھی بڑھ کر، ہے نا۔ پھر یہاں پہ کیا فرمایا، واللہ بصیر بالعباد، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے رویوں پر نظر رکھتا ہے. اچھا اس سے کیا مراد ہے کہ اللہ بندوں کے رویوں پر نظر رکھتا ہے؟ اللہ ان بندوں کو بھی جانتا ہے جو چیزیں گزری ہیں ساری پہلے پیچھے، کہ وہ ان سے کیسے ان کا استعمال کرتے ہیں، حدود کے اندر یا حدود سے باہر، یا یہ کہ ان کو ان چیزوں سے اندھی محبت ہے. اندھی محبت میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے مثلا اولاد کے لیے انسان جیسے حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا، بیوی کے مطالبات ہیں تو حلال حرام کی تمیز نہیں کی، نمازوں کی پرواہ نہیں کی، ڈبل ڈبل جاب، ٹرپل ٹرپل جاب، ایک سے بھی بعض اوقات ایسے گزارا ہو جاتا ہے اگر قناعت ہو، تین تین جب کرتے ہیں نمازوں کی فکر نہیں، یہ ہر چیزیں چھوٹتی جاتی ہیں، حتیٰ کہ فرائض انسان جو ہے نا ان سے بھی دور ہوتا چلا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ان لوگوں کو بھی دیکھتا ہوں جو یہ جو دنیا کے فائدے ہیں نا، ذالک متاع الحیات دنیا، ان کے بندے بن کر جیتے ہیں، اور میں ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہوں جنہوں نے تقویٰ کی روش جو ہے وہ اختیار کی ہے، جو ڈر ڈر کر جیے ہیں. جیسے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ جو ہے نا، ایک دفعہ کوئی شخص ان کو جو ہے برا بھلا کہہ رہا تھا، ان کا پاؤں کسی پر آ گیا اور اس شخص نے کہا کہ اندھے ہو گئے ہو کہ دیکھ کے نہیں چلتے. تو ان کے ساتھ ان کے کوئی آدمی بھی تھے جیسے دربار دربان وغیرہ، پولیس مین جیسے. تو انہوں نے کہا کہ ان کو ذرا ٹھیک کر دے اس آدمی کو، امیر المومنین کے ساتھ گستاخی. تو انہوں نے اور یہ بھی کہا کہ آپ جواب کیوں نہیں دیتے، تو کہا کہ تقویٰ نے میری منہ میں لگام دے رکھی ہے نا، یعنی میں بھی جواب دوں پر تقویٰ بولنے نہیں دیتا. اور کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بول دیتے ہیں صبر کرنا چاہیے تھا، اور نہ بولتے تو ہمیں اجر ملتا نا. اور جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ حدود سے پھر باہر نکل جاتا ہے، جو نہیں کرنا ہوتا وہ کر گزرتا ہے. اللہ ان کے رویے بھی جانتا ہے، اور ان کے بھی جن کے زبان کو تقویٰ لگام دے دے، جو نپے تلے قدم رکھتے ہیں، نپے تلے جملے بولتے ہیں. اور جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نے ایک انگوٹھی پہن رکھی تھی، اس پر انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ وائزن بالموتی یا عمر، کہ عمر واعظ کرنے کے لیے نصیحت کافی ہے، موت کی نصیحت کافی ہے نا، کیا عمر تجھے وصیت دینے کے لیے موت ہی کافی ہے. تو ہم انگوٹھیوں پہ اور اپنے لاکٹ پہ کیا لکھتے ہیں، کوئی زی لکھتا ہے، کوئی جے لکھتا ہے، کوئی ایم لکھتا ہے، کوئی ایچ لکھتا ہے نا. تو ہاں، تو اصل چیز کیا ہے، محبت ان چیزوں کی ہو یا کسی اور کی ہو، اصل چیز تو عمل ہے. اگر لکھ کر پہن بھی لیا ہے انگوٹھی پہ شوہر کا نام اور گلے میں ڈال بھی لیا ہے، حرام نہیں ہے ویسے، لکھنا چاہیں آپ لکھیں پہنیں، کوئی حرج بھی نہیں ہے. لیکن کیا میں شوہر کی اطاعت کرتی ہوں؟ گلے میں پہنا ہوا ہے، دل میں ہے نہیں، ہاتھوں میں ہے نہیں، آنکھوں میں ہے نہیں، عمل میں ہے نہیں، تو کیسا ہے یہ، ہے نا. تو اصل چیز کیا ہے کہ حقوق بیوی کے ہوں یا شوہر کے، دونوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو ادا کریں. اور یہاں جو کہا جا رہا ہے کہ اللہ سب کے رویے دیکھتا ہے، واللہ بصیر بالعباد، کہ لوگوں تم جو کچھ کرتے ہو، اچھے کرتے ہو برے کرتے ہو، میں تمہاری نیتوں کو، تمہارے ارادوں کو، تمہارے کاموں کو خوب جانتا ہوں، مجھے خوب پتا ہے کون متقی ہے اور کون نہیں ہے، کس کو یہ جنتیں ملیں گی اور میری رضا ملے گی اور کس کو نہیں ملے گی. اور وہ لوگ جو کہ تقویٰ کی روش اختیار کرتے ہیں، جو نیک ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے ڈر ڈر کر دعائیں بھی کرتے رہتے ہیں. تو یہ جو آیت ہے نا واللہ بصیر بالعباد، یہ لوگوں کے لیے دھمکی بھی ہے اور تسلی بھی ہے. نیک لوگوں کے لیے تسلی ہے کہ دنیا تمہیں شاباش نہیں دیتی، تم بہت محنت کرتے ہو ہے نا، تو میں جو تم سے راضی ہوں تم کیوں فکر کرتے ہو، ٹھیک ہے. اور دھمکی بھی ہے کہ اگر تم جو غلط کام کر رہے ہو تو پھر میں تمہاری اس پر جو ہے نا پکڑ کروں گا. اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی قربانیاں اور مشقتیں کبھی ضائع نہیں جاتی. اللہ نہ صرف ان کو ان کی قربانیوں کا صلہ دے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ دعائیں کرتے رہتے ہیں، الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مالک ہم ایمان لائے. تو ایمان لائے سے کیا مراد ہے؟ کہ جو تو نے کہا ہمارا رویہ ان چیزوں کے بارے میں ویسا ہی ہوگا جیسا تو چاہتا ہے. ہم حدود سے آگے نہیں نکلیں گے، ہم حلال اور حرام میں تمیز کریں گے، اور ہم ایک اچھا مسلمان بن کر جو ہے نا وہ زندگی گزاریں گے. تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لے آئے ہیں, جو تو نے کہا ہم نے اس کو مانا. دوسری بات وہ کیا کہتے ہیں کہ انسان ہونے کے ناطے ہم سے کوئی کمی بیشی ہو جائے تو تو اس کو بخش دینا. کیا ہے؟ فَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا, کہ یہ ساری جو فہرست تو نے گنوائی ہے, ہم دنیا میں رہ رہے ہیں اور ان کا استعمال کرتے ہیں, اور اگر ہم سے کوئی کمی بیشی ہو جائے تو مالک تو اس ہم پہ پھر رحم کرنا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی ہے, جو جس میں چیزوں کی فہرست بنوائی گئی ہے, تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ جبکہ تو نے اسے زینت دے ہی دی تو پھر اس کے بعد کیا, اب کیا کریں پھر جب تو نے زینت دے دی. تو کہتے ہیں پھر اگلی آیت جو تھی وہ نازل ہو گئی کہ میں تمہیں ان سے بہتر چیز نہ بتاؤں, یہ آیت نمبر 15, اور پھر آگے جو ہے یہ آیت نا, اور یہ آگے پھر سارا جنت اور اس کی ساری چیزیں, اور ان میں سب سے بڑی جو کیا ہے وہ اللہ کی رضا. تو یعنی اس سے ہمیں ایک اصول ملتا ہے اس پوری دعا سے, یعنی دعا کے معنی پر غور کرنے کے ساتھ ساتھ, کہ نیک لوگ جو ہیں وہ جب ایمان لے آتے ہیں تو ان کا ایمان ان کو دنیا میں اتنا مصروف نہیں کر دیتا کہ وہ آخرت سے غافل ہو جائیں. وہ یاد رکھتے ہیں کہ ربنا اننا آمنا, وہ ان کو یاد ہوتا ہے کہ فغفر لنا ذنوبنا, کہ ایمان لا کر جو غلطیاں ہوئیں یا ایمان سے پہلے جو غلطیاں ہیں ان کی معافی منگوانی ہے, پاکیزہ زندگی. اور تیسری چیز کیا ہے؟ وقنا عذاب النار, کہ وہ آگ کے عذاب سے بچنے کی جو ہے نا وہ فکر کرتے ہیں, ان کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے کوئی ایسا عمل ہو جائے کہ پھر جہنم جو ہے نا اس میں جو ہے وہ جانا پڑے. اب آپ دیکھ لیں کہ جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے جو وہ دعا کرتے ہیں, تو جہنم کیا ہے؟ ہر طرح کی تکلیف, پریشانی, دکھ, مصیبت, غم, رنج, الم, اور جتنی بھی انسان مصیبت کا تصور کر سکتا ہے وہ اور اس کا مجموعہ جو ہے نا وہ جہنم ہے. اور ہمیں بہت سی قرآنی آیتیں اور حدیثیں ایسی ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جہنم کی تفصیلات کیا ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جہنمیوں کے لیے آگ کے لباس کاٹے جائیں گے, ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کی کھالے ہی نہیں پیٹ کے اندر کے حصے تک گل جائیں گے. سورت حج کی آیت 19 ہے. پھر سورت آراف میں ہے کہ جہنمیوں کے لیے آگ کا اوڑھنا اور آگ کا بچھونا ہوگا. پھر اسی طرح ہمیں احادیث سے بھی پتا چلتا ہے کہ ایک موقع پہ آپ نے فرمایا کہ جہنمی کا ایک دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا, امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. پھر ایک موقع پر آپ نے فرمایا جہنم میں اونٹوں کے برابر سانپ ہوں گے جن کے ایک مرتبہ کاٹنے سے جہنمی 40 سال تک زہر کا اثر محسوس کرتا رہے گا, اور بچھو خچروں کے برابر ہوں گے کہ جن کے ایک مرتبہ کاٹنے سے جہنمی 40 سال تک زہر کا اثر محسوس کرتا ہے, مسند احمد. پھر اسی طرح حاکم کی روایت ہے کہ جہنمی جہنم میں اس قدر آنسو بہائیں گے کہ ان میں کشتیاں چلائی جا سکیں گی. امام مسلم کی روایت ہے کہ جہنم میں کافر کے دو کندھوں کا درمیانی فاصلہ تیز رو سوار کی 3 دن کی مسافت کے برابر ہوگا. پھر آپ دیکھیں کہ اسی طرح جو ہے وہ ایک حدیث ترمذی کی روایت ملتی ہے کہ جہنم کی کھال کی موٹائی جو ہے 63 فٹ ہوگی, یعنی 42 ہاتھ. پھر اسی طرح جو ہے وہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے کسی چیز کے گرنے کی آواز سنی. آپ نے پوچھا صحابہ سے کس چیز کے گرنے کی آواز ہے, تو صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اللہ کا رسول زیادہ جانتا ہے. تو آپ نے بتایا کہ آج سے 70 سال پہلے جہنم کے دہانے پر ایک پتھر گرایا گیا تھا, آج گرتے گرتے اس کی تہ تک پہنچا ہے. یعنی جہنم اتنی گہری ہے کہ اس کی گہرائی تک پہنچنے میں ایک پتھر کو 70 سال لگے, امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. تو آپ سوچیں کہ اگر اس جگہ کسی انسان کا وجود ہو تو اونچائی سے بلندی سے چیز گہرائی میں جا کر گرے تو کیا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ یہ دعا کرتے رہتے ہیں, وقنا عذاب النار, کہ ہمارے رب ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. اچھا, دعاؤں کے ساتھ ساتھ دنیا کی نعمتیں لیتے ہوئے ان کا استعمال کرتے ہوئے ان کی خوبیاں کیا ہوتی ہیں, ان کی صفات کیا ہوتی ہیں؟ الصابرین, کہ وہ لوگ صبر کرنے والے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جیسے وہ تھا نا زین للناس حب الشہوات, تو یہ اس کا جواب ہے کہ ان چیزوں پر وہ کیا کرتے ہیں, صبر کرتے ہیں. ان کا رویہ جو ہے، ان کا اخلاق اور کردار جو ہے وہ کیسا ہوتا ہے کہ جو صابرین کا ہوتا ہے، ایسے نہیں ہوتے کہ وہ ان کا غلط استعمال کرتے ہیں یا پھر یہ کہ انہی کے ہو کر رہ جاتے ہیں، بلکہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کا اخلاق کردار جو ہے وہ صبر والا ہوتا ہے، اور صبر نرم حالات میں بھی کرنا چاہیے، گرم حالات میں بھی کرنا چاہیے، صبر جب دولت کے ڈھیر ہوں تب بھی کرنا چاہیے، جب تنگی اور مصیبت میں پھنسے ہوئے ہوں تب بھی کرنا چاہیے. اور کیا ہے کہ اصل میں جب مشکل میں ہوتا ہے نا تب تو بعض اوقات صبر انسان کر لیتا ہے، لیکن جب آسانی میں ہوتا ہے نا تب جو ہے وہ صبر نہیں کرتا، یعنی شکر نہیں کرتا نا وہ، کیونکہ دین کا بڑا حصہ جو ہے نا وہ صبر ہے، کہ مشکلات میں مایوسی نہ ہو، گھبراہٹ نہ ہو اور شکوے نہ ہو، انسان کسی کے آگے جھک نہ جائے. ہم شکوے بہت کرتے ہیں کہ میری قسمت میں ہی تھا نا یہ شوہر، یہ گھر، یہ کمائی، بچوں کا نہ ہونا، ساروں کو اللہ نے بچے دیے، مجھے ہی کیوں آزمایا کہ اللہ نے مجھے اولاد نہ دینا ہے نا، مجھے ہی اپنا گھر کیوں نہ دیا، اپنی گاڑی کیوں نہ دی، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ساری زندگی وہ سچائی کے ساتھ نیک راستے پر چلتا رہتا ہے اور صبر اس کے اندر ہونا چاہیے. تو ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ دین، آدھا دین تو شکر ہے اور آدھا دین صبر ہے. ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ جو صبر نہیں کر سکتا نا وہ شکر بھی نہیں کر سکتا، جو صبر کا حق ادا نہ کرے تو شکر کا حق کیسے ادا کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے جو کردار پیش کر رہے ہیں، جو اللہ کو کردار پسند ہے جس کی وجہ سے انسان جنت میں جائے گا، ان میں سب سے پہلی چیز جو ہے نا وہ صبر آئی ہے. اور ہمیں اپنی زندگیوں کا ضرور جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے اندر کتنا صبر پایا جاتا ہے. پھر دوسری چیز ہے وصادقینا، اور اس کے مطلب کیا ہے کہ ہمارے ظاہر اور باطن میں دورنگی نہ ہو، ہمارے قول اور فعل میں تضاد نہ ہو. اور یہ انسان کی ظاہر اور باطن کی ہم رنگی، اس کے عقیدے اور عمل کا اکٹھا ہونا، ہم رنگ ہونا، یہ ایسی پرواز ہے، ایسے پر ہیں جو انسان کو روحانی بلندیوں پر چڑھا دیتے ہیں، اور اس سے اس کے صبر کو بھی سہارا ملتا ہے اس کی سچائی کے ساتھ. صدیق اکبر بننا ہے نا، صداقت دکھانا اللہ تعالیٰ کو، جس چیز پر انسان جو ہے وہ ایمان لایا ہے. اور اگر انسان جو ہے اس کو سچ بولنے کا عادی ہے اور تمام زندگی جو ہے وہ سچ بولتا ہے، تو اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ فریب کار نہیں ہوتا، وہ دھوکہ باز نہیں ہوتا، اور وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے جتنے احکامات ہیں اس پر بھی عمل کرنے والا ہوتا ہے. صدیق بننا، صدیقہ بننا. پھر تیسری چیز کیا ہے؟ والقانتینا. اور قانتینا جو ہے اس سے مراد کیا ہے کہ انسان کے گفتار میں، کردار میں، اس کی چال ڈھال اور وضع قطع میں عاجزی اور انکساری ہو، نیک بھی ہو، عبادت گزار بھی ہو اور اللہ کے آگے جھکنے والا بھی ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اس کے اندر جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کے آگے جھکنے والا ہو، وہ اپنی ذات کو اللہ کے آگے کھپا دینے والا ہو. قنوت کو آپ یوں بھی کہہ سکتی ہیں کہ جس طرح جانور ہمیشہ اپنے مالک کی طرف جاتا ہے نا، بھاگتا ہے، اسی طرح انسان کو ہمیشہ اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے. جیسے مقناطیس ہوتا ہے نا، تو اس میں کیا ہوتی ہے چیز؟ کشش ہوتی ہے نا، گریویٹی ہوتی ہے. آپ فریج کے ساتھ کیا لگاتے ہیں؟ میگنیٹ لگاتے ہیں نا، تو وہ فریج کے ساتھ کیوں لگ جاتا ہے؟ کیا کشش ہے؟ یعنی فریج کے ساتھ جو اس کے اندر فورس ہے، جو گریویٹی ہے، ہاں، تو جو بھی اس کی فورس ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کتنی کاغذ چیزیں جو ہیں اس پر لگاتے ہیں، کوئی پھل کے ساتھ وہ میگنیٹ لگا ہوتا ہے، کبھی کسی اے بی کے ساتھ لگاتے ہیں، آپ فریج کو لگاتے ہیں تو خود بخود اس کی طرف جیسے بھاگتا ہے، چیز جاتی ہے نا. تو ایک مومن ایسا ہوتا ہے جس کے اندر قنوت ہوتا ہے نا، کہ وہ ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، یعنی اللہ کی بندگی اس کو اتنی پسند ہوتی ہے اور اللہ کے فیصلوں پر وہ اتنا راضی ہوتا ہے، حالات اچھے ہوں، برے ہوں، مسائل ہوں، مشکلات ہوں، جس طرح کے بھی حالات ہوں، وہ ہر طرح کے حالات میں سر عطاعت خم کر دیتا ہے. کبھی جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کے آگے جو ہے نا وہ جھکے نا. تو قانتا بننا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. قنوت کی صفت کا ادا کرنا, اور والمنفقین اور وہ انفاق کرنے والے ہیں, یعنی اللہ کے عطا کردہ مال و دولت میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں. زکات بھی, اور اس کے بعد جو ہے وہ عام صدقات خیرات بھی. پھر پانچویں صفت کیا ہے, والمستغفرین بالاسحار, کہ وہ استغفار کرتے ہیں. استغفار کب کرتے ہیں؟ رات کی آخری گھڑیوں میں. تو یہاں پر جو ہے استغفار کی شرط کیا ہے کہ استغفار تو کرنے والے ہیں لیکن رات کی آخری گھڑیوں میں, یعنی اللہ سے دعائیں مانگا کرتے ہیں. اور استغفار کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے لوگوں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹو, مجھے دیکھو کہ میں دن میں 100 بار اللہ سے مغفرت کی دعا کرتا ہوں. پھر اسی طرح جو ہے ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے کہ اے دن کے اجالے میں گناہ کرنے والے لوٹ آ کے میں تجھے بخش دوں, اور اللہ تعالیٰ ہر جو ہے وہ دن کو جو ہے وہ ہاتھ پھیلاتا ہے کہ اے رات کی تاریکی میں گناہ کرنے والے لوٹ آ کہ میں تجھے جو ہے نا وہ بخش دوں. تو اب آپ دیکھ لیں کہ اللہ تو اپنا ہاتھ جو ہے وہ رحمت کا پھیلاتا رہتا ہے, وہ تو ہمارے گناہوں کو بخشنے کے لیے تیار ہے, اس کی رحمت تو ہمیں اپنے دامن میں لینے کے لیے تیار ہے. اگر جذبات سے شکست کھا کر وقتی طور پر گناہ کر بھی لیا ہے تو فوراً پلٹنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا چاہیے, معافی مانگنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو ہم سے جو ہے وہ دور کر دے. اور یہ وہ وقت, یہ جو آخری گھڑی میں کیوں کہا استغفار کریں, ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر آتا ہے اور فرماتا ہے, کون مجھ سے دعا کرتا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں, کون مجھ سے مانگتا ہے کہ میں اسے عطا کروں, کون مجھ سے گناہوں کی معافی چاہتا ہے کہ میں اس کے گناہ بخش دوں. یہ بخاری کی روایت ہے. تو رات کے آخری حصے میں جو عبادت ہے اور استغفار ہے یہ بہت پسندیدہ ہے. تو یہاں پر بھی کہا گیا کہ والمستغفرین بالاسحار, کہ سحری کے وقت جو ہے نا وہ استغفار کرتے ہیں, اس وقت کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, اس وقت کی نفل عبادت تہجد کی عبادت جو ہے وہ بھی انسان کو اخلاص عطا کرتی ہے. اس وقت ساری دنیا سوتی ہے, وہی جاگتا ہے جس کا اللہ سے لنک ہوتا ہے, جس کے اندر جو ہے وہ جو قانتین کی صفت ہوتی ہے. اللہ جیسے میگنیٹ کے اندر ایک ہوتی ہے نا کہ وہ کھنچتا چلا جاتا ہے, تو انسان اللہ کی طرف کھنچتا چلا جاتا ہے کہ نرم اور گرم بستر کو چھوڑ کر جو ہے وہ اللہ کے راستے میں عبادت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. تو دامن پھیلانا چاہیے, دعا مانگنی چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس چیز کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکات و اول العلم قائم بالقسط لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم. اللہ نے خود شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی گواہی تو اس لحاظ سے سب سے زیادہ معتبر ہے کہ وہ خود خالق کائنات ہے اور اس کو خود پتا ہے, اس کو ٹھیک پتا ہے کہ کائنات کی تخلیق میں یا اس کے انتظامات میں کوئی شریک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگوں کو یہ گواہی دینی چاہیے, اللہ یہ گواہی دیتا ہے اور یہی گواہی فرشتے دیتے ہیں اور یہی گواہی سب اہل علم بھی دیتے ہیں. اور وہ گواہی جو ہے وہ کیا گواہی ہے کہ قائم بالقسط. تو مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا, یہ کائنات کا نظام عدل پر قائم ہے, کائنات کا مدتوں ایک نظام پر رہنا, اس کا بننا, اس کا منظم اور مربوط ہونا, اس کا وجود میں آنا آ ہی نہیں سکتا تھا اگر اللہ تعالیٰ عدل اور انصاف نہ کرتے. تو جب پوری کائنات جو ہے وہ عدل اور انصاف پر قائم ہے تو انسان کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بھی جو ہے عام اپنی زندگی میں, اپنے چلت پھرت میں, اپنے ظاہر اور باطن میں, اپنے فکر میں, قول میں, عمل میں, اخلاق میں, کردار میں, ہر گوشے میں جو ہے نا وہ فطرت کی بنائی ہوئی اس چیز کے مطابق رہے. کیونکہ خالق کائنات یہ پسند کرتا ہے کہ کائنات میں عدل ہو, اسی لیے سورج چاند وقت پر نکلتے ہیں, हवाएं चलती हैं, बारिश होती है, मौसम बदलते हैं, और इन तमाम चीजों के अंदर एक नज्मो जब्त है। तो होना क्या चाहिए, इंसान की जिंदगी में भी यही तवाजुन आना चाहिए, इनकी इंसान की जिंदगी के दायरे के अंदर ये किस्त आना चाहिए। और वो किस्त क्या है, वो अदल क्या है कि हम हुब्बु शहवात के होकर ना रह जाएं, हम शैतान के बंदे बनकर ना रह जाएं, बल्कि क्या है कि जब कायनात जो है वो तो पाबंद है कि अल्लाह की अताअत करे, तो इंसान जो है उसको क्या करना चाहिए, ला इलाहा इल्ला हुवल अजीजुल हकीम, कि नहीं कोई माबूद मगर वही जो कि गालिब है और हकीम है। इन दीन इंद अल्लाह इस्लाम, दीन अल्लाह के नजदीक जो है वो इस्लाम ही है। मतलब क्या है कि अल्लाह ताला को भी, अल्लाह ताला ने जो इंसान के लिए एक निजामे जिंदगी पसंद किया है, इंसान को उसको इख्तियार करना चाहिए, अल्लाह को अपना माबूद मालिक समझना चाहिए, और इसी की बंदगी और गुलामी में जो है वो आ जाना चाहिए। खुद से अपनी जिंदगी गुजारने के तौर तरीके उसको नहीं इख्तियार करने चाहिए, पैगंबरों की अताअत करनी चाहिए, और उसमें जर्रा बराबर कमी ना की जाए, इसी का नाम जो है वो इस्लाम है। तो ये कहा कि इन दीन इंद अल्लाह इस्लाम, के अल्लाह के नजदीक क्या चीज दीन है, इस्लाम। जिंदगी का तौर तरीके क्या होने चाहिए, लेने देने के बाद क्या होने चाहिए, खुशियों और गमों के मौके पर क्या इख्तियार करें हम, इस्लाम के तौर तरीके। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि हम बार बार आयतें सुनते हैं और कहते भी हैं इय्याका नाबुदू, मांगते भी हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सुनते भी हैं कि दुनिया का जितना माल है ज़ालिका मताउल हयाति दुनिया, ये भी पता चल गया कि इंदा रब्बिहिम, अल्लाह के नजदीक जो है वो क्या चीज बेहतर है, बिखैर मिन ज़ालिकुम, इन सारी चीजों से। फिर ऐसा क्यों होता है कि हम दीन पर अमल करने के लिए अपने आप को तैयार नहीं पाते, राजी नहीं करते, अल्लाह के फैसलों पर राजी नहीं करते अपने आप को। ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं लेकिन इस पर अमल नहीं करते। ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है, जैसे आप समझ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब यह है कि हमने कहा कि इस्लाम जैसे एक कमरा है, हमने ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर उस कमरे में दाखिल हो गए। अब जब ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा तो कमरे की चाबी थी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कमरे में दाखिल हो गए। तो अब क्या था कि जिसको पढ़ने से उस कमरे में दाखिल होने की इजाजत मिली है तो फिर उसी के मुताबिक उस कमरे में रहना चाहिए। हम कहते हैं कि नहीं, कमरे की सेटिंग अपनी मर्जी से करनी है, कुर्सी को उल्टा कर देंगे, टेबल को उल्टा कर देंगे, चीजों को बेतरतीब कर देंगे, खराब कर देंगे। हम कहेंगे नहीं, क्लॉक जो है उसे टाइम नहीं लेना, मशीन से कपड़े नहीं धोने, हर चीज हम उल्टी कर दें, तो क्या हम कमरे में रह सकते हैं? तो हम, इस्लाम भी एक कमरा है जिसमें बहुत से रूल्स रेगुलेशन है। ला इल्ला इल्ला पढ़कर उस कमरे में जब दाखिल हुए तो उन रूल रेगुलेशन को फॉलो करना था। हमने क्या किया कि ला इल्ला इल्ला पढ़कर कमरे में तो दाखिल हो गए कि हम इसमें आ सकते हैं, हम आ गए और कह दिया कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मगर जिंदगी भर जो है ना औरों की पूजा और परस्तिश करते रहे, कभी अपनी ख्वाहिश नफ्स की, कभी रस्मों रवाज की, कभी दोस्तों की, कभी खानदान की। और हमें कैसे पता चले कि हम अल्लाह की बंदगी कर रहे हैं कि नहीं, अपने सोना जागना बैठना उठना जिंदगी के तौर तरीके जो है वो सारे देखने चाहिए, उससे हमें इस बात का अंदाजा हो जाएगा। अल्लाह ताला कहते हैं कि लोगों तुम अपनी खुद मुख्तारी, अपना इरादा जानबूझकर अब मेरे सुपुर्द कर दो, अब मेरी अताअत करो, यही इस्लाम है। वमख्तलफल्लज़ीना उतुल किताबा इल्ला मिन बादि मा जाअहुमुल इल्मु बगयन बैनहुम, इस दीन से हटकर जो मुख्तलिफ तरीके लोगों ने इख्तियार किए जिन्हें किताब दी गई थी, उसकी क्या वजह थी कि उन्होंने इल्म आ जाने के बाद आपस में एक दूसरे पर ज्यादती करने के लिए ऐसा किया। जब दीन इस्लाम था, जब पता चल गया कि असल चीज तो आखरत की जिंदगी है, जब रसूल आ गया, जब तौहीद का पैगाम आ गया, तो फिर क्यों लोगों ने इख्तलाफ किया, जबकि वो ऊतुल किताबा, वो अहले किताब में से थे, और आज भी मुसलमानों को देखें किताब पास है, लोग क्यों इख्तलाफ करते हैं, इल्ला मिन बादी मा जाअहुमुल इल्मु, के इल्म उनके पास आ गया। वजह क्या है, बगयम बैनहुम, कि उनके अंदर जो है वो सरकशी पाई जाती है, ज्यादती करना चाहते हैं आपस में, हक को मानना नहीं चाहते, अपनी मनमानी करना चाहते हैं, बगावत करना चाहते हैं, हदों से निकलना चाहते हैं। वमन यकफुर बि आयतिल्लाहि फइन्नल्लाहा सरीउल हिसाब, और जो कोई अल्लाह की आयात का इनकार करे तो बेशक अल्लाह जो है वो जल्दी हिसाब लेने वाला है। تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ انکار کر رہے ہیں تو مت اس بات کو بھولیں کہ اللہ جو ہے وہ حساب نہیں لے گا، اللہ تو جلدی ہی ان سے پوچھے گا کہ انہوں نے جو ہے وہ کیا کیا ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ لوگ جو ہیں وہ انکار کریں اور پھر اللہ ان سے جو ہے نا وہ حساب نہ لے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جلدی ہی حساب ہوگا، یعنی قیامت ہوگی اور حساب کتاب ہوگا۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، اگر وہ تجھ سے منظر مناظرہ بازی کریں، اگر وہ تجھ سے حجت بازی کریں، یعنی اہل مکہ یا عام دنیا میں بھی لوگ، فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، تو کیا کہا کہ کہہ دیجئے کہ میں نے اور میرے پیروکاروں نے تو اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ تو یہاں پر جو بات بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ جب رسول اللہ اللہ کے رسول تھے، تورات اور انجیل میں بھی آپ کے آنے کی نشانی بتا دی گئی تھی، اور اگر اب بھی لوگ جو ہے وہ اس کا انکار کرتے ہیں، تو اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں نے تو اپنا رخ جو ہے وہ اللہ کی طرف پھیر دیا ہے۔ اِنَّا صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ میرا جینا، میرا مرنا اور میرے تمام مراسم عبودیت جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ اور تمام جو رسول اللہ کے پیروکار ہیں ان کو بھی یہی کہنا چاہیے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ٹھہرے ذرا میں مشورہ کر لوں، یہ کام کرنا ہے کہ نہیں، اللہ تو کہہ رہا ہے لیکن ذرا میں مشورہ کر لوں، لیکن میرا دل نہیں مانتا، لیکن اولاد، لیکن زمانہ، لیکن فیشن، لیکن خاندان کی رسمیں، لیکن کہہ کر ایک لمبی فہرست ہے جو ہمارے پاؤں کی زنجیر بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، تمام جو پیارے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں ان کو بھی یہی کہنا چاہیے۔ وَقُلِ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اہل کتاب اور جو مشرک ہیں اور جو غیر اہل کتاب ہیں ان دونوں سے پوچھو کیا تم نے بھی اس کی اطاعت اور بندگی قبول کی، یعنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ یہ کہو کہ میں اور میرے پیروکار تو ٹھیٹھ اسلامی ہو چکے، یعنی اللہ کے دین کو انہوں نے قبول کر لیا، تو کیا تم بھی اپنے اسلاف کے جو بنائے ہوئے طور طریقے تھے، جو ان کی رسمیں تھیں، ان کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت کرنے پہ راضی ہو، دین اسلام کی طرف آتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر انہوں نے ہدایت قبول کر لی تو پھر کیا ہے کہ پھر تو ہدایت پا لی، یعنی اگر وہ مسلمان ہو گئے تو پھر ان کو بڑی کامیابی مل گئی۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اور اگر وہ منہ موڑ لیں تو آپ کا کام تو پیغام پہنچا دینا ہے۔ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے، دنیا مانے یا نہ مانے، دنیا قبول کرے یا نہ کرے، ہم اپنے گھر میں بھی اگر اجنبی بن جائیں، اپنے دوستوں میں اجنبی بن جائیں، خاندان میں اجنبی بن جائیں، تو ہمیں اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے اور دین اسلام پر عمل جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ اور رسول اللہ کی ذمہ داری بھی پیغام پہنچانے کی تھی اور مسلمانوں کی ذمہ داری بھی یہی ہے۔ اور آگے کیا ہے، واللہ بصیرٌ بالعباد، کہ اللہ خود اپنے بندوں کے معاملات دیکھنے والا ہے، یعنی اچھے ہوں یا برے، جو کہتے ہیں کہ اسلم تو ان کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے، اور جو ہے وہ کفر کرتے ہیں اور جو تولو انکار کرتے ہیں ان کو بھی اللہ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں پہ تسلی بھی ہے اور پھر دھمکی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تمہارے رویوں کو جانتا ہوں۔ پھر فرمایا ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق، بے شک جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں، ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس، اور خلق خدا میں سے ایسے لوگوں کو بھی مطلب قتل کرنا چاہتے ہیں جو نیکی کا حکم دیتے ہیں، عدل اور راستی کا حکم دینے کے لیے اٹھتے ہیں، فبشرہم بعذاب علیم، تو ان کو دردناک عذاب کی جو ہے وہ خوشخبری سنا دو۔ تو اس سلسلے میں آپ دیکھیں کہ انبیاء اور صالحین کا قتل ناحق جو ہے وہ یہ نہیں تھا کہ دور نبوی کے یہودیوں نے کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ ان کے اسلاف نے کیا تھا، اور ان کے اتنے مشہور تھے واقعات ان کے خاندان کے جو بزرگ تھے کہ انہوں نے نبیوں کا قتل کیا، کہ وہ لوگ ان جانتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہودی اپنے اسلاف کے ایسے کارناموں پر بڑے راضی تھے، قرآن نے جگہ جگہ ان کو مخاطب کر کے کہا، اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل نے 43 پیغمبروں کو ایک ہی دن صبح کے وقت قتل کیا۔ یہ کام بنی اسرائیل کے علماء اپنی حکومت کے ساتھ ملی بھگت کے ذریعے سر انجام دیتے تھے، جیسے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی سولی چڑھانے کی کوشش کی، اور یہ لوگ اتنے انبیاء کو قتل کر چکے تھے کہ ان کے پیروکار اور اللہ سے ڈرنے والوں نے ان کے ایسے مذموم کارنامے پر زبردست احتجاج کیا. جب وہ ایسے کام کر رہے تھے نا جو اللہ سے ڈرنے والے تھے, وہ کہتے کہ ایسا کیوں کرتے ہو, تو انہوں نے وہ لوگ جو احتجاج کر رہے تھے جو نیک تھے, ان میں سے بھی 170 سرکردہ آدمیوں کو اسی شام قتل کر دیا. ہوتا ہے نا کہ جب کوئی برا کام کرتا ہے, جیسے جنہوں نے نبیوں کو قتل کیا وہ ان کو روک رہے تھے. سورت یاسین میں بھی ہمیں ملتا ہے نا, جا رجل, ایک آدمی آیا دور سے, یسا بھاگتا ہوا, اکثر شہر کے کنارے سے بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ اے میری قوم کے لوگوں, تم جو ہے وہ کیوں ان کو مارتے ہو اور کیوں ان کے قتل کے در پہ ہو, اور میں کیوں نہ اس کی بات کروں مانوں جبکہ اللہ نے مجھے جو ہے وہ پیدا بھی کیا ہے نا. تو لوگوں نے کیا کیا, اس کو بھی قتل کر دیا. اور اس نے مر گیا تو کیا کہا, یا حسرت نہ للی بات, بندوں کے حال پر حسرت ہے. اور جب وہ جنت میں داخل ہو گیا تو کیا کہنے لگا, کاش کہ میری قوم کے لوگ جان لیتے کہ بما غفر علی ربی وجعلنی من المکرمین, کہ اللہ نے کس چیز کی وجہ سے میری مغفرت کر دی اور مجھے جنت میں داخل کر دیا. تو یہ وہ لوگ تھے یعنی بنی اسرائیل کے, کہ اپنے نبیوں کو قتل کرتے تھے اور جو ان کو منع کرتا تھا ان کو بھی قتل کرتے تھے. کیوں؟ نبیوں کی اطاعت کرنے سے ان کی کرسی خطرے میں پڑتی تھی, ان کا اقتدار خطرے میں پڑتا تھا, ان کی چودراہٹیں اور سرداریاں قتل میں پڑتی تھیں. انبیاء کا قتل بہت بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ہے. ایک دفعہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ سے پوچھا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب کس کو ہوگا؟ آپ نے فرمایا جس نے کسی پیغمبر کو قتل کیا یا اچھی بات کہنے والے اور بری بات سے منع کرنے والے کو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ آپ نے ہمیں بہت سی احادیث سنائی, ان میں ایک بات یہ تھی کہ اس قوم پر اللہ کا غصہ بھڑک اٹھتا ہے جو اللہ کے رسول کو قتل کر دیں. تو یہاں پر بھی یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پیغمبروں کو بھی انہوں نے قتل کیا بنی اسرائیل نے, اور جو ہے ان کے جو نیک لوگ تھے قوم کے اندر ان کو بھی قتل کیا. تو آج آپ دیکھیں کہ امت مسلمہ کا بھی کیا حال ہے, ہے نا, یہی حال ہے نا کہ کہیں جو ہے ہمیں جو ہے وہ ڈاکٹر جو ہے وہ غلام مرتضیٰ اور حکیم سعید اور وہ جو تھا ایک سالہ کراچی سے نکلتا تھا, ہاں یوسف لدھیانی صاحب ہیں, پھر تکبیر کے صلاح الدین صاحب ہیں, پھر ڈاکٹر نذیر شہید ہیں. تو ایک لمبی فہرست ہے کہ لوگ جو ہیں ہر دور میں جو ہیں وہ ایسے کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فبشرہم بعذاب علیم, ان کو دردناک عذاب کی جو ہے وہ بشارت دے دو. تو یہاں پہ بشارت سے مراد طنز ہے, یعنی چونکہ یہ قوم مکدوب علیہم ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگوں کی پناہ میں آ بھی جائیں لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس ان کو سخت عذاب ملے گا. اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال دنیا میں اور آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے اور ان کا کوئی مددگار جو ہے وہ نہیں ہے. تو یعنی انہوں نے جو بھی کوششیں کی تو دنیا میں بھی اس کا کوئی رزلٹ نہیں ہے اور آخرت میں بھی ان کا کوئی رزلٹ جو ہے وہ نہیں نکلے گا. انسان جو کوشش کرتا ہے, جو تدبیر کرتا ہے, تو وہ کیا چاہتا ہے کہ اس سے کچھ فائدہ ہو, لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہیں ان کو نہ دنیا میں بھی ان کو ذلت اور نامرادی ہے اور آخرت میں بھی ان کو جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں ملے گا. تو یہ جو پوری آیات ہم نے آج پڑھی اس میں آیت نمبر جو 14 ہے اس میں ان چیزوں کی فہرست گنوائی گئی جن سے انسان محبت کرتا ہے, لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ دنیا کی زندگی کا متاع ہے, یہ چند روزہ زندگی کے فائدے ہیں, تو تم دیکھ لینا کہ ان کا جو ہے وہ کیسے استعمال کرو گے, جب کرو تو حد اعتدال سے نہ نکلنا, یہی جو ہے یہ اسلام ہے. پھر دوسری بات ہمیں جو آیت نمبر 15 سے پتا چلی کہ اللہ کو پسند کیا ہے, تقویٰ کی روش اور جنت کے لیے تیاری کرنا, جنت کے خریدار بننا. پھر تیسری چیز جو ہمیں پتا چلی وہ کیا ہے کہ جو کمی بیشی ہو جائے اس پر اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف کر دے اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے, اللہم اجرنا من النار. چوتھی بات ہمیں یہ پتا چلی کہ جنت کی تیاری اور جہنم سے بچنے کے لیے ان صفات کا ہونا ضروری ہے جو کہ آیت نمبر 17 میں ہیں. اور 18 آیت جو ہے 18 نمبر آیت 18 نمبر, اس سے 18, 19 اور 20, ان تینوں آیتوں سے یہ بات پتا چلی کہ ایمان بالقسط کی اہمیت کیا ہے, کہ ایمان امن سے ہے اور اسلام سلم سے ہے، اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس کو جو ہے وہ اختیار کرے. اور ایمان کی اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کی محبت ہے. تو ان چیزوں کی محبت چھوڑ کرنا اللہ کی محبت جو ہے وہ اختیار کرنی چاہیے. اور اس کے ساتھ ہی کہ وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں اور جو اسلام کا انکار کرتے ہیں، ان کا رویہ اور ان کا انجام جو ہے وہ بتایا گیا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو عدل بالقسط کرنے والا، ایمان بالقسط اختیار کرنے والا، اور اسلم تو کہنے والا جو ہے وہ بنائے، اور ہمیں یہ بات یاد دلائے کہ بخیر من ذالکم سے بہتر چیز جو ہے وہ کیا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.